رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكة يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک دفعہ پھر ہماری نشست موجود ہے جس میں آپ تمامی حضرات ہمارے ساتھ شریک ہیں. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم میں ایک سب سے اہم نظم کہ جو معاشرت کے حوالے سے بھی اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنے رشتے کو بڑے سترے اور پاکیزہ انداز میں استوار کرنے کے حوالے سے، جوڑنے کے حوالے سے، جو روحانی اور فکری اور ذہنی اور جسمانی تربیت کے حوالے سے کہ بندہ اپنے آپ کو پارسا، پاکیزہ، شفاف اور اپنے دل کو، اپنی روح کو مصفہ اور مجلہ کر کے اپنے رشتے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے، ذات سے جوڑنے کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام میں جو اعلیٰ نظم اس میں موافق اور معاون بنتا ہے وہ ہے روزہ. روزے کی برکات، اس کی اہمیت یقیناً ایک بہت بڑی تفصیل پر محیط ہے. روزے کے ذریعے نفس اور باطنی خواہشات کا زور ٹوٹتا ہے، اور اس کی ترتیب اور اس کی پابندی کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہمارے اندر اپنی جانب لانے والی جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور ان کو طاقت اور توانائی ملتی ہے روزے کے ذریعے. اس لیے صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایام بیت کے روزے 13, 14, 15 ہر مہینے کی تاریخ میں روزہ رکھنا یہ حضرات اولیاء کاملین کا ایک معمول رہا ہے. رمضان شریف کے روزے کی فرضیت یہ اسلام کے فرائض میں ایک بہت بڑی اہمیت کی متحمل ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام عبادات کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، اور یہ کے بعد دیگرے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے بندوں پر فرض کریں. سب سے پہلی عبادت جو اہل ایمان پر فرض قرار پائی ہے وہ ہے نماز. جو یقیناً ہجرت سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے سفر میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائی، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ٹھیک سن 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ ہجرت کی وضاحت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ موجود ہیں، تاریخ کو پرکھنے کے لیے کوئی ایک نقطہ اور ایک مرکز چاہیے، کیونکہ جب تک کسی شے کو مرکز نہیں بنائیں گے تاریخ کا انتخاب کیسے ہوگا کہ اس دن کے ایک دن بعد، اس علامت کے، اس واقعے کے 2 دن بعد۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ہجری کا اور اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو یہ بنیاد مرکز بنایا گیا ہے تاریخوں کو پرکھنے کا۔ اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، کیونکہ ظاہر سی بات اسلامی ریاست کا وہ جوبن تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت فاروق اعظم کی حکومت تھی، اور قرآن کریم نے اسلامی حکومت کا جو نظم بیان کیا ہے وہ آپ کے دور خلافت کے اندر مکمل طور پر نافذ ہوا۔ قرآن نے جو شریعت بیان کی ہے، جو نظام سلطنت کو بیان کیا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مکمل طور پر وہ نافذ ہوا۔ ہر ہر آیات کا نظام اور ہر ہر آیت کا پیغام عملی طور پر، باقاعدہ عملی شکل میں قانون کے طور پر اس دھرتی پر نافذ ہوا۔ تو تجارت یقیناً انسان کے لیے، زیست اور روزمرہ کے مسائل کے لیے تجارت بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ کھانا پینا، لینا دینا، یہ ہماری ضروریات کے حوالے سے۔ تو آپ کے پاس ایک کیس آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ چیز اتنے دن کے بعد دے دی جائے گی، اتنے دن کے بعد لے لی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اتنے دن کے بعد لے لی جائے گی، دے دی جائے گی، تو وہ دن جو کاؤنٹ ہوں گے وہ کسی مرکز کے تحت ہوں گے۔ تو اگر کوئی چیز مرکز ہی نہ ہو تو پھر دن کا انتخاب کیسے ہوگا، سالوں کا انتخاب کیسے ہوگا، مہینوں کا انتخاب کیسے ہوگا؟ تو پھر وہاں پر مشاورت ہوئی کہ گویا کہ عیسائیوں کے بنائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لیا جائے، یہود کے طریقے کو اختیار کر لیا جائے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ اسلام کا انقلاب جو ہے وہ واقعہ ہجرت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ ہجرت کو جو ہے نا، ہجرت جس سال ہوئی ہے اس سال کو بنیاد بنا لیا جائے، اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کا جو انتخاب سالوں کا ہو وہ ہجرت کے معیار پر ہو، یعنی ہجرت کے 1 سال بعد، ہجرت کے 200 سال بعد، ہجرت کے 3 سال بعد، جس طرح کہ ہجرت کے 1400 سال ہو چکے ہیں، 1450 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو بنیاد جو بنائی گئی مرکز وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہے۔ ہجرت سے مراد یہ ہے، میں عرض کر کے پھر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر شریف میں مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تھا، اور 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ اب یہ 13 سال کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اعلان نبوت سے ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبوی سال، نبوی دوسرا سال، نبوی تیسرا سال، اور ٹھیک 13 سال کے بعد آنے کے بعد ہجرت کا 1 سال 2 سال شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا غار حرا سے آ کر، تو وہ واقعہ سند بن گیا تھا۔ اس کے بعد 1 سال، اس کے بعد 2 سال، اس کے بعد 3 سال، تو اس کے بعد 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں رہے۔ کافر بڑے ڈھیٹ رہے اور انہوں نے پیغام حق کو قبول کرنے سے مکمل انحراف کیا۔ مٹھی بھر مسلمان وہاں پر تیار ہوئے اور وہ مضبوط خطوط پر تیار ہوئے، مخلصین صحابہ اور صحابیات کی جماعت تیار ہوئی۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ محبوب اب مکہ چھوڑ دیجئے، اب آپ مدینہ منورہ جائیے۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقہ تبدیل کیا، یہ ہے ہجرت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی، تو اب ترتیب کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا عبادت کے لیے، اب اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ پھر یہ تمام سلسلہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ روزے کی فرضیت جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے 18ویں مہینے شعبان کی 10 تاریخ تھی۔ اور جب یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183-184، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، باقاعدہ قرآن کریم فرقان حمید نے فرضیت کے طور پر ان آیات کا نزول فرمایا۔ تو تاریخ کے حوالے سے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ روزے کی فرضیت جو ہے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور بندے کو پختہ علم بنانے کے حوالے سے ان باتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن 2 ہجری ہے، اور دوسرے سال سے مراد یہ کہ ہجرت کے 18ویں مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیات کا نزول ہوا ہے، اور گویا کہ رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ طور پر شعبان المعظم کی 10 تاریخ میں یہ رمضان شریف کے روزے کی فرضیت باقاعدہ طور پر، آفیشیل طور پر، اسلامی قانونی طور پر باقاعدہ اس کا نفاذ کر دیا گیا۔ ایک بات یہاں پر اور دلچسپ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تحویل قبلہ ہوا، یہ بھی ایک نشانی ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ 13 سال تک کی عبادتیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے، یہ باقاعدہ طور پر وہ تو معراج شریف کی رات میں نمازوں کی فرضیت کا معاملہ امت کے لیے الگ مسئلہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پہلی بھی پڑھی ہیں. ایک بات، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بخاری شریف میں موجود ہے تقریباً 16 سے 17 مہینے گزر گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی فلسطین کی جانب جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف چہرہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز ادا کرتے تھے. یہود نے تانا دیا کہ ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ہمارے قبلوں کی طرف آپ منہ کر کے گویا کہ نماز پڑھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ بات بہت بھاری گزری، کیونکہ انبیاء کرام کا قبلہ تھا، آپ کو بھی یہ حکم تھا کہ آپ وہیں پر سجدہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ بات ان کی بڑی وزنی ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اس پر غمگین ہوا تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ موجود فرماتا ہے، اور مدینہ شریف میں وہ مسجد بھی موجود ہے، مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہ خیال دل میں بہت تیزی کے ساتھ وارد ہو رہا تھا کہ یہود یہ تانا دیتے ہیں، تو آپ نماز میں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اس غم میں اپنے رب کی فریاد کرتے ہوئے اور سر جھکایا حضور نے، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت آیت نازل فرمائی کہ قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں حبیب آپ کو، تقلب وجہ کا سما، آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا آسمان کی طرف آنا، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہود آپ کو تانا دے رہے ہیں اس حوالے سے. فرما فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ جس طرف چہرہ کریں گے عبادت کا مرکز وہ بنے گا. تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یوں سمجھیے مدینہ منورہ کے اندر اس طرح قبلوں کا فرق ہے، یعنی اگر ہمارے چہرے کے جانب بیت اللہ ہے تو پشت کی جانب مسجد اقصیٰ ہے، یعنی بالکل اپوزٹ فرق ہے. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ صفوں کی ترتیب کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے، پیچھے مردوں کی صف ہے، مردوں کے پیچھے بچوں کی صف ہے، بچوں کے پیچھے عورتوں کی صف ہے، اس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے گھوم کر اس طرف آئے، تو صحابہ کرام حضور کے پیچھے گئے، بچے حضور کے پیچھے گئے، صحابہ کے پیچھے گئے، اور ان بچوں کے پیچھے وہ خواتین گئی، تو یہ پوری سب گویا کہ اسی نماز میں ترتیب ہوئی، اور سرکار نے جہاں سے تلاوت روکی تھی وہیں پر مکمل کر کے آپ نے رکوع فرمایا. اس کو کہا جاتا ہے تحویل قبلہ، قبلہ کا پھر جانا. اس کی پوری تفصیل بتانا مقصد نہیں، صرف اشارہ دینا مقصد ہے. تو تحویل قبلہ کے بعد روزے کی فرضیت کا نزول ہوا ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 16-17 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے حضور نے نماز ادا کی ہے. تو لہذا اس کو 3 طریقوں سے میں نے سمجھایا آپ کی خدمت میں، کہ سن 2 ہجری میں روزے کے احکام اترے، اس کی اور تشریح ہے کہ 18 مہینے ہو گئے پھر اترے، اس کی ایک اور آسان بات یہ کہ تحویل قبلہ کے بعد جو ہے کہ وہ جو حکم نازل ہوا وہ روزوں کا حکم نازل ہوا، اور شعبان المعظم کی، یعنی شعبان کی 10 تاریخ کی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، باقاعدہ طور پر کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امت پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کیا ہے؟ فرما روزے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، فرضیت یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی یہ کہ ہماری یاد تمہارے دل کے اندر بیٹھے گی، نفس نے جو تم پر اپنا بوجھ ڈالا ہے، حوث نے، لالچ نے جو تم پر ڈیرا ڈالا ہے، لعلکم تتقون، روزہ وہ ہے جو ان تمام بری خسرتوں کو تمہارے دل سے ختم کرے گا اور ہم سے جو تمہارا رشتہ ہے اس کو جوڑ دے گا. تمہیں ظاہر سی بات ہے کہ پیاسا آدمی ہوتا ہے تو اس کو اپنی کمزوری کا اعتراف ہو جاتا ہے، بھوکا آدمی ہوتا ہے تو اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتا ہے، جو بندے کو اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتا ہے تو اپنے رب کی قوت کا پھر اسے اعتراف ہو جاتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو کمزور جانتا ہے وہی اپنے رب کو پائیدار جانتا ہے، جو اپنے آپ کو ختم ہونے والا جانتا ہے وہی اپنے رب کو باقی جانتا ہے. تو یہ روزے کی روح ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سنتے چلیے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آیت کی تشریح ہم آگے کریں گے، کچھ فضائل یہاں پر ذکر کرنا میں چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو آیت ہم نے پڑھ دی ہے اس کا ایک ترجمہ سن لیے گی. فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، پہلی امت پر بھی روزے فرض تھے، جس طرح کہ 10 محرم کا روزہ جو عاشورہ ہے وہ پچھلی امتوں پر فرض تھا، یا ایام بیت کے جو روزے ہیں ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ، یہ روزے ان پر فرض تھے. اسلام میں
جب تک یہ روزے کے احکام نہیں اترے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہی روزوں کی پابندی کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو وہ احکام منسوخ ہو گئے، اب وہ سارے کے سارے نفل ہو گئے، یعنی نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، اب اس کو نفل قرار دے دیا گیا ہے اور ان روزوں کی فرضیت آ گئی ہے، اور اللہ فرماتا ایام محدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی مہینے 29 کا بھی ہو سکتا ہے 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے اوپر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، ایام محدودات، یہ گنتی کے، یعنی فرمایا گنتی کے دن ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں چاند کے اعتبار سے، 30 بھی ہو سکتے ہیں، آج اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی، فمن کان منکم مریضا، اب سہولت دے دی گئی ہے، فرما فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو فرمایا تو اتنے روزے اور دنوں میں وہ اپنی گنتی کے طور پر پورے کرے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی گنتی کو پورا کریں گے، فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامِ اُخَرَ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو عمر کے حصے میں آ چکے ہیں کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، روزہ رکھنے کی ان کو سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، بڑھاپا ایسا آ گیا ہے یا مرض ایسا آ گیا ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر غیر فاسق نے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس نے کہا کہ جناب اگر یہ آپ کھائیں گے پئیں گے نا، نہیں کھائیں گے پئیں گے نہیں اور روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو اگر ایسا ڈاکٹر جو خدا کا خوف رکھتا ہو اور غیر فاسق ہو، خود وہ دینداری کا سے عنصر ظاہر ہو رہا ہو اور وہ یہ کہہ دے مشورہ دے کہ آپ کا جو یہ مرض ہے، آگے وضاحت آئے گی، آپ کا جو یہ مرض ہے یہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو ہلاکت ہو جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، یا تو مرض بڑھ جائے گا یا آپ مر جائیں گے، تو یہ صورت جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک وہ پہلے تو فرمایا کہ جو مریض ہے، ایسا مریض جس کا مرض تھا بخار بہت زیادہ ہو گیا یا جناب ایسی طبیعت ہو گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایک تو وہ مریض ہے، فرمایا یا تو پھر بندہ صحیح سالم بالکل صحت سلامت اس کی ہے، توجہ میں اتر رکھیے گا، صحت اس کی بالکل سلامت ہے لیکن وہ سفر کی حالت میں گیا اور سفر تو مشقت کا ہوتا ہے نا، ہر چیز بیک مہیا تو اس کو نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا حضور کی امت پر اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی مریض ہے یا تم میں اچھا تگڑا ہے لیکن مریض ہو گیا ہے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان کے مہینے کے اندر تو فرمایا ٹھیک ہے، یا پھر وہ سفر کی حالت میں، سفر میں بندہ جو ہے کہ کہیں کھانے کو ملے نہ ملے، آرام ملے نہ ملے، تو فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ سفر میں ہے یا مریض ہے، ایسا عارضی مرض اس کو آیا ہے، تو جیسے ہی وہ صحت مند ہو جائے گا اور جیسے ہی مسافر اپنے گھر پر لوٹ جائے گا، فرما فعدت من ایام اخر، تو وہ اپنے ان روزوں کی قضا رمضان کے دوسرے مہینوں میں کر لے، آگے اس کی وضاحت اور آ رہی ہے کہ ایسا نہ کریں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے کہ روزہ رکھی لے رمضان کے اندر تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، آگے فرمائے، لیکن ایک اب خاص مریض کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ تھا جیسے میں اور آپ ہیں، کوئی مرض لگ گیا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن صحت یابی بالکل ممکن ہے تو بندہ اس کی قضا کرے گا، رمضان کا روزہ جو ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو رخصت ہے، لیکن ایک مریض ایسا ہے کہ جس کا مرض جیسے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ، اور ڈاکٹر بھی وہ جو غیر فاسق ہو اور کچھ دینداری اس سے ظاہر ہوتی ہو اور وہ اللہ کا خوف رکھتا ہو، عبادات کو وہ جانتا بھی ہو، تو وہ اگر آپ کو یہ کہہ دے، کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ نے اگر روزہ رکھ لیا، جیسا انہیلر ہوتا ہے یعنی سانس اور دماغ کی جو بیماری ہوتی ہے، اگر وہ مریض باقاعدہ طور پر منہ کے اندر وہ ہوا نہ لے اور باقاعدہ طور پر وہ دوائی اس کی حلق میں نہ جائے تو اس کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں لیا تو ایک دو گھنٹے کے بعد تو آپ کی سانس رک جائے گی، آپ مر جائیں گے، تو اگر ایسا مرض ہے تو قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، پھر وہ اپنے ہر روزے کا ایک فدیہ دے گا، ہر روزے کا ایک فدیہ دے گا، یعنی 2 کلو 50 گرام آٹے کے قریب رقم، یا ایک مسکین کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کا کھانا کھلائے گا، لیکن یہ وہ جو شیخ فانی ہو، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں، امید ہی ختم ہوگی، ایک، یا پھر ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو مر جائے گا یا مرض بڑھ جائے گا، وہ عام لوگوں کے لیے فدیے کی اجازت نہیں، جو صحت مند ہے اور عارضی مرض لگ گیا ہے وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ روزے کی قضا کرے گا، تو یہ الگ سے اس کے احکام کو شریعت مطہرہ میں الگ الگ کر کے بیان کیا، اب فرما ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام الاخر، یہ تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ ایسے جو بالکل طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو فرمایا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دیں گے، آگے اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، ہاں جو مسکین کو تھوڑا اور زیادہ دے دے اور کھلانے میں ذرا اور زیادہ بھلائی کر لے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. فرمایا وہ ان تصوموا خیر لکم, ہاں وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ رمضان کا روزہ ضائع نہ کریں بلکہ روزہ رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, کاش تم ان باتوں کو سمجھو اور اس بات کا علم رکھو. یہ سورہ بقرہ کی پوری طویل آیت چل رہی ہے 183 سے لے کر 184 یہ آگے تک جا رہی ہے. میں نے ابتدائی طور پر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے صرف روزے کی تعریف کر کے میں فضائل کی طرف چلتا ہوں اور لوٹ کر پھر ہم ان مسائل کی طرف آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ سن لیجیے, یعنی باقاعدہ یہ نہیں کہ وہ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لے یا باقاعدہ عالم دین بن جائے, یہ تو الگ چیز ہے. یہ امام اعظم کے عرس میں میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ. لیکن اتنا علم جب وہ کاروبار کا علم رکھتا ہے, اپنے گھر کا علم رکھتا ہے, دو چار کیسے بیچے جاتے ہیں اس کا علم رکھتا ہے, بیوی بچے کے پالنے کا علم رکھتا ہے, اپنی خواہشات کی تکمیل کا علم رکھتا ہے, تو وہ اللہ کا بندہ ہے تو شریعت کے احکام کا علم کیوں نہیں رکھتا؟ تو ہر مسلمان عورت اور مرد پر, بڑی توجہ سے سنیے اس بات کو, کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. کن چیزوں کا علم؟ جو عبادات اس پر فرض کی گئی. پہلی چیز عقیدے کا علم, کیونکہ بندہ ایمان تین چیزوں پر لاتا, اللہ پر, رسول پر اور قیامت پر. ان تین چیزوں کے بارے میں بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے, رسول کو ماننے کا کیا مقصد ہے, آخرت کو ماننے کا کیا مقصد ہے. یہ بنیادی علم ہے, یہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو, جس نے کلمہ شریف پڑھا اور ایمان کی دولت جسے نصیب ہوئی, یہ بنیادی سطحی باتیں, ضروری باتیں, اس کو ایمان کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. اگر وہ نہیں جانے گا تو اس کی ہر سانس گناہ میں گزرے گی. لوگ کہتے ہیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے, تو ہم نے کہا درس اس لیے تو رکھا جاتا ہے. یہ جگہ جگہ پر جو علماء محافل رکھتے ہیں, درس رکھتے ہیں, دروس رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بندہ سن تو سکتا ہے, اس کو سمجھ تو سکتا ہے. اب آئیے ایمان کے بعد, توجہ رکھیے گا ادھر میری طرف, ایمان کے بعد, ادھر جو بھی ہو رہا آپ چھوڑیں, آپ میری طرف توجہ رکھیں. ایمان کے بعد جو چیز ہے وہ اعمال و فرائض ہیں, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. اب ہر مسلمان پر جسے صحت اور عقل و شعور سب ملا ہوا, نماز اس پر فرض ہے, مختصر یہ سمجھے, تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جانے کہ نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے, کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. نیموری صاحب نے کہا تو ہم جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں, نماز تو ہو گئی, لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کن چیزوں سے نماز فاسد اور ٹوٹ جاتی ہے. جو نماز کے لیے فرائض اور واجبات ہیں اس کو جاننا, اس کا علم رکھنا. بندہ چاہے ٹماٹر بیچ رہا ہو, سبزی بیچ رہا ہو یا کاروبار کر رہا ہو, ہر کلمہ پڑھنے والے بندے کو نماز کے بارے میں یہ ضروری علم جاننا فرض ہے. اس میں وہ سستی کرے گا بھلے وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے لیکن گناہگار ہو رہا ہے. اسی طرح روزہ, اب رمضان شریف کا مہینہ آیا, استقبال رمضان کا پروگرام کیوں رکھا گیا, اس کی بنیادی وجہ ہے رمضان شریف کا مہینہ آیا. اب ہر مسلمان پر, بالغ پر, مرد اور عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ روزے کے بارے میں جانے کہ روزہ ہوتا کیا ہے, روزے کی اہمیت کیا ہے, یعنی اہمیت کو رہنے دیجیے, روزہ کیا ہوتا ہے, کس طرح قائم ہوتا ہے, کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. یہ چھوٹی سی بات کہ کن چیزوں سے قائم ہوتا ہے, کب سے کب تک روزہ ہوتا ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں میں روزے میں پرہیز کرنا ہے جس سے روزہ ٹوٹے گا, یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر بولیے کیا ہے, فرض ہے. تو لہذا بڑی توجہ کے ساتھ ان چیزوں کا آپ سماعت کریں. یوں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں ایمانیات پر تفصیلی دروس آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شخصیات جن کے ساتھ تعلق اور جن کے ساتھ محبت کرنے سے بندہ علم دین کی طرف شوق اس کا بڑھ جاتا ہے, شریعت اور دین کی طرف آنے کا اس کا شوق بڑھ جاتا ہے, ان کے حوال بھی آراز کے طور پر ذکر کرتے ہیں. اب آئیے قرآن کی یہ آیت, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 نے واضح کر دیا کہ روزہ جو ہے کہ وہ فرض ہے, اور یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. بڑی توجہ سے سن لیجیے, ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہیں, 29 کا چاند ہو تو 29 کا رمضان, تو 29 روزے, 30 کا چاند ہو تو 30 کا رمضان, 30 روزے. پھر فرمایا کہ تم میں جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی رمضان میں اجازت ہے, لیکن اگر بعد میں وہ اس کی قضا کرے اس پر فدیہ نہیں ہے. فدیہ جو جان بوجھ کر چھوڑے, الحیاض باللہ, اس پر تو کفارہ ہے, اور کفارہ پھر یہ کہ جو جان بوجھ کر رمضان کے روزے چھوڑے گا, الحیاض باللہ, کھائے گا پیے گا, ریاست اسلامیہ پر یہ اجازت ہے, اگر اسلامی ریاست ہو تو اس کو گرفتار کیا جائے, اور بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اسلامی ریاست ہو تو تعزیراً اس کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے. یعنی اس قدر یہ ضروری عبادات میں سے ہیں، یعنی قاضی وقت جو حاکم شرع ہے اس کو یہ اختیار، جب اسلامی حکومت ہو تو یہ کہ اتنی اہم یہ عبادت ہے، اس کو ہٹانے سے پورا اسلام کا ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. تو اب آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے. فرمایا گنتی کے دن ہے، 29 تو ہوں تو 29 رمضان ہو تو 29 روزے، 30 کا مہینہ ہو تو 30 رمضان یعنی 30 روزے. فرمایا لیکن اس میں اگر کوئی مرض ایسا لاحق ہو جائے کہ جس میں بندہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے مہینے کے اندر، یا وہ سفر کی حالت میں چلا گیا اور اس طرح کہ جب وہ سفر میں گیا تو روزہ جب شروع ہوتا ہے وہ شروع ہونا اس کا سفر میں آیا، یہ نہیں کہ کراچی سے نکل رہا ہے اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اب وہ آگے نکلا تو اب تو روزہ توڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ روزہ تو شروع ہو گیا ہے، اب وہ تو نہیں توڑ سکتا. لیکن اس نے رات کے وقت اپنا سفر شروع کیا تھا جبکہ روزہ اس پر فرض نہیں تھا، کیونکہ وہ تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، رات کو وہ نکلا یعنی سحری کے ٹائم نکلا، بند کرنے کا ٹائم نہیں آیا اور وہ مسافر ہو چکا تھا، تو اس کو رخصت دی گئی ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ جب وہ مسافر ہو تو وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو رخصت ہے، اور مریض ہو ایسا کہ اس کا مرض بڑھ جائے گا یا اس کے لیے خرابی ہو جائے گی، یا جناب جو ہے کہ اس کے پیدر پر اس کو دوائی کا استعمال کرنا ہے، جس طرح کہ ہمارے وہاں مسئلہ ہے کہ روزے کے اندر اس کو انجیکشن لگائے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، ہمارے علماء کی کثیر کی رائے یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا. لیکن اگر جو یہ کہتے کہ نہیں ٹوٹتا، ان کے اپنے دلائل ہیں، جو کہتے ہیں ٹوٹتا ہے وہ اپنی دلائل ہیں، اس کی احبت رائے یہ ہے کہ بغیر انجیکشن لگائے اگر دن گزر سکتا ہے تو وہ گزارے گا، یعنی بغیر انجیکشن لگائے اگر دن گزر سکتا ہے تو وہ گزارے گا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر اس نے لگا دیا تو کفارہ اس پر نہیں ہے، لیکن رمضان کے علاوہ 8 دن وہ اس کی قضا کرے گا. قضا اور کفارے میں یہ فرق ہے کہ قضا کے طور پر یہ کہ مرض یا کسی شریعت میں جو رخصت دی تھی اس بنا پر اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو 8 دن اس کی وہ ایک ہی قضا کرے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ بالکل صحیح سلامت تھا اور جان بوجھ کر اس نے روزہ چھوڑا ہے العیاذ باللہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے پیدر پہ رکھے گا اور اس میں بالکل انقطاع نہیں ہوگا. یعنی اگر اس نے 59 روزے رکھ کر ایک روزہ چھوڑا تو دوبارہ سے گنتی وہ شروع کرے گا، 60 روزے پیدر پر رکھے گا یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے گا. غلام کی شرط اس لیے نہیں کہ آج کل تو غلام ہوتے نہیں ہیں، تو لہذا اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا تو 2 مہینے کے متواتر یعنی 60 روزے متواتر بغیر ایک دن چھوڑے وہ اس کفارے میں اس کو مکمل کرے گا، اور ایک روزہ یعنی 61 روزے، ایک وہ جو چھوڑا تھا، 60 تو قصور کے تھے اور ایک جو رمضان کا چھوڑا تھا، تو یہ 61 روزے اس کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ رکھنے ہوں گے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تب، اور پھر اس روزے کی قضا بھی کرے گا. تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا. اب آئیے میرے دوستو، اس پر میں چند باتیں روزے کی تعریف تک پیش کرتا ہوں. یہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں کچھ باتیں؟ جو سمجھ رہے ہیں بڑے ذوق کے ساتھ سمجھیے تاکہ دوسروں کو بتانے کے لیے بھی آسانی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی آسان معنی یہ کرے جہاں جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت بولیے ختم ہوتا ہے، سحری کے وقت کا فجر کی نماز سے اذان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ فجر کی اذان دن میں ہوتی ہے اور روزہ رات کے وقت بند ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو وہ تو دن کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اگر کوئی فجر کی اذان تک کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہ ہوا، جان بوجھ کر کھایا تو کفارہ دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شدید توبہ بھی کرے گا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ غلط اور یہ انتہائی اقدام کیا ہے رب کو ناراض کرنے کا. تو لہذا جو سحری کے ٹائم آپ کے پاس مینشن کر دیے گئے ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ علم توقید کا سلسلہ ہے، باقاعدہ علماء ماہرین اس کے ذریعے اور علم فلکیات کے ذریعے، علم توقید کے ذریعے وقتوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ صبح صادق کب ہوگا، غروب کب ہوگا. میں یہ کہنا چاہوں گا اینڈ ٹائم تک نہ جائیں. مثال کے طور پر ہمارے شہروں کے اندر کئی کیلنڈر چلتے ہیں، اہل سنت ہی کے اندر کئی کیلنڈر چلتے ہیں. فرض کیجئے 4:25 پر ایک کیلنڈر آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب سحری ختم ہو رہی ہے، ایک کیلنڈر یہ بتا رہا ہے کہ جناب 4:27 پر ختم ہو رہی ہے، ایک کیلنڈر یہ بتا رہا ہے 4:28 پر ختم ہو رہی ہے، اور تینوں کیلنڈر تینوں جگہ سے آئے، اپنے مشاہدے سے آئے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو بچانے کے لیے کم سے کم جو سب سے نیچے کا ہے، یہ 425 جس کا قول تھا، 427 بھی ہے، 428 بھی ہے، سب سے نیچے کا جو قول ہے اس سے بھی بندہ 5 منٹ پہلے اپنا روزہ ختم کر دے اور بند کرے، تاکہ اس اجتہادی خطا سے بھی بندہ جو ہے وہ محفوظ رہے. لیکن اگر کسی نے اس کیلنڈر کو بھی فالو کیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علماء نے اس کو اپروو کیا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس پر محققین اور شریع اعتبار سے اس پر تنقید کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی باہم یہ علم توقید کا اور نظام فلکیات کا جو اختلاف ہے، اس سے بچنے کے لیے باعتبار تقویٰ کے بندہ جو سب سے نیچے کا جو آ رہا ہے، جس طرح کہ 425 ہے، ایک جگہ 426 ہے، ایک جگہ 428 ہے، تو سب سے نیچے کا 425 ہوا، تو اس 425 پر بھی بندہ پیچھے آ کر 423 پر، 422 پر، یہاں پر جا کر وہ روزے کو بند کرے تاکہ اس سے اطمینان رہے. کیونکہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کو ابھی آپ دیکھیں گے کس کی اجر کیا ہے کہ اس کو بندہ بچائے، اور یہ ایسی عبادت ہے اللہ اکبر کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدا ہوا. یہ اتنی عظیم عبادت. تو ابھی میں آگے قرآن کی آیت آپ کے سامنے وقت کے اعتبار سے ضرور پڑھوں گا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کے درمیان کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا اور شادی شدہ حضرات عمل تزویج، ان تین چیزوں سے رکنا ہے. کھانا پینا اور عمل تزویج سے رکنا عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے رکنا صبح صادق سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. کیونکہ شرعی مسئلے بتانے میں شرم نہیں ہوتی. کیوں؟ جیسا ممکن حدیث کہتے ہیں، یہ تو بخاری کے اندر جو واقعہ موجود ہے، تو کتنی حدیثیں جناب جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عائشہ کے ساتھ معاملات پر ہیں، یہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کہا دیکھیے یہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس کو عام بیان کیا جائے، توجہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے جو چیز ذکر کی ہے، انسان کی ضرورت کے حوالے سے ذکر کی. اگر کنوارا ہے تو اس کی کیفیت کو بیان کیا، شادی شدہ ہے تو اس کے حقوق کو بھی بیان. یہی تو دین فطرت ہے، ایسا نظام کوئی دین نہیں دے سکتا. یہ صرف دین اسلام اور دین مصطفیٰ ہے جو کھانے پینے سے لے کر استنجے کرنے تک کے آداب سکھاتا ہے، اتنا وسیع ضابطہ دیتا ہے. تو اس کو اس تناظر میں آپ دیکھیں. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنی پرائیویسی بھی اس سے ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر وہ ڈاکٹر رپورٹ کے اندر ایک چیز دیکھ رہا ہے، اگر وہ آپ کو نہ بتائے اور شرما شرمی میں سارا کام ہو جائے، تو اس مرض میں آپ مبتلا ہو کر اپنی صحت خراب کر سکتے ہیں. لیکن بند کمرے کے اندر ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کے اندرونی معاملہ، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا سب کے سامنے، لیکن وہ خاص مرض کے طور پر بندے کی پرائیویسی کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر اور حکیم باقاعدہ اس سے شیئر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو حضور کی سیرت جو ہے وہ طبیب کی ہے، حضور کی مثال ایک طبیب کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کیفیت بیان کریں گے جو بندے پر گزرتی ہے. بولی نا سبحان اللہ. میں یہاں پر اس کی، اگر آپ ابھی تک آپ نہیں سمجھے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے غسل کیسے کیا وہ میری ماں سیدہ عائشہ نے خود بیان کیا، تاکہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے حکام واضح ہو جائے. سرکار باہر کیسے رہے تو یہ کنواروں کے لیے پتا چل جائے. کیونکہ کوئی بھی آپ کی کیفیت، آپ کی سوچ، آپ کا وچار، آپ کی زندگی کا کوئی بھی لہجہ شریعت سے باہر نہیں. اگر وہ شریعت کے اندر ہے تو شریعت وہی ہے جو حضور نے کیا ہے، تو وہ چیز آپ کو حضور کی سیرت میں نظر آئے گی. بولیے نا سبحان اللہ. جیسا بخاری شریف کی حدیث ہے، میں ایک بات عرض کرنا، منکرین حدیث اس قسم کی بکواس کرتے ہیں. میری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پانی سے غسل فرما لیتے تھے. یہ تو ہے نا کہ بھائی اگر غسل جنابت ہے، غسل جنابت ہے جس کو کہتے ہیں جناب غسل جس سے فرض ہو جائے، تو اس کے تین فرض ہیں. ناک کی کچی ہڈی تک آپ پانی چڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور منہ میں آپ غرارہ کریں گے. غرارہ ایسے کریں گے کہ دانتوں کے اندر کوئی چھالیا وغیرہ پھنسی ہوئی نہ ہو، نکل جائے، تاکہ ہر جگہ پر منہ کے اندر پانی آ جائے. اور ناک کو پہلے صاف کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں گے کچی ہڈی تک، دو فرض. تیسرا یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر پانی آپ پہنچائیں گے، ظاہری حصے پر، کہ کہیں کا بال خوش نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ناف کی گولائی جو ہے، ناف کی گولائی جو ہے یہ بھی صورتاً ظاہراً نظر آتی ہے، اس لیے اس کے اندر بھی پانی داخل کرنا یہ گویا کہ فرائض کے اندر ہے. اب میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور کے عمل سے سامنے آیا. کیونکہ اگر یہی پاکی نہیں ہوتی تو اب کیا عبادت کے قبول ہوتی ہے، کیا کلمہ قبول ہوتا ہے، اور کیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل والا کو ہم بات بتاتے. لیکن اب جب تک جتنی پانی کی ضرورت ہے انسان کو، بندہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو احتیاط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، صاحبان تقویٰ ہوتا ہے، ہر چیز میں حضور کی عادت کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے بندہ چار بالٹی، پانچ بالٹی، چھ بالٹی سے بھی نہا لے، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے، جس میں اس کو تمامیت ہوتا ہے، تشریفی ہو جائے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پانی میں نہاتے تھے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ذوق اور علم کا طریقہ، کیونکہ حضور نے جو کیا وہ شریعت ہے، حضور نے حضور پر جو چیز طاری ہوئی وہ دین ہے. تو جو دین میں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، پھر آگے لے کر چلتا ہوں کہ یہ کیوں یہ باتیں میں کر رہا تھا آپ کے ساتھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پانی میں غسل کیا، تو میری ماں ام المؤمنین سے بخاری شریف میں موجود ہے سرکار، میری ماں نے اس پانی کا کچھ لیٹر حساب بتایا. تو ایک شخص نے کہا کہ ام المؤمنین اتنے میں تو غسل نہیں ہو سکتا. تو میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بخاری شریف میں پوری تفصیلی حدیث موجود ہے. یہ جو مس گائیڈ کرتے ہیں نا، تم آپ نوجوان کافی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو میں آپ کو پہلے سے متنبع کرنا چاہتا ہوں. یہ درست ہے کہ میری ماں ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پانی میں غسل کرتے، میری ماں نے بیان فرمایا کہ اتنے پانی میں غسل کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس پر ایک سوال ہوا کہ اتنے پانی میں تو غسل نہیں ہو سکتا، حضور نے کیسے کیا؟ تو یہ سوال جس نے کیا تھا نا، یہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، اور بھانجا محرم ہوتا ہے، بھانجا آپ اس کی سگی خالہ تھی، عبداللہ بن زبیر کی. بولیے نا، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کیا معاملہ ہے، کس طرح بگاڑ کر بیان. عبداللہ بن زبیر حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، تو وہ آپ کے بھانجے تھے اور حضرت عائشہ ان کی سگی خالہ تھی. تو ایک تو محرم کا رشتہ ہے، ایک ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میری ماں سیدہ عائشہ نے ایک پتلی چادر سامنے تانی، یعنی اس طرف عبداللہ بن زبیر سے جو ہے محرم، خالہ ماں کی طرح ہے نا، بولیے نا، سگی خالہ ہے، تو اس طرف عبداللہ بن زبیر کھڑے ہیں، اس طرف ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں، اور کیونکہ آپ مجتہدہ ہیں، عالمہ ہیں، حضور کے سارے پرائیویسی کے معاملات جو شریعت ہے اس کو بیان کرنے والی آپ ہیں، تو آپ چھپائیں گی کیسے، شریعت کے احکام کو کیسے چھپائیں گی آپ؟ ٹھیک ہے، اب آپ کی مثال جو ایک ڈاکٹر، حکیم اور طبیب کی ہے، جو مریض کے لیے بالکل قریب جا کر اس مسئلے کو کھول کر بیان کرتی ہے، اور وہ ہے بھی آپ کا بھانجا. تو میری ماں ام المؤمنین نے ایک پردہ باندھا، کیا کیا بولیے، اس طرف آپ تھی، اس طرف عبداللہ بن زبیر تھے، آپ خالہ ہیں وہ بھانجے، آپ نے اپنے سر سے دوپٹہ ایک طرف رکھا، ٹھیک ہے، اپنے اسی لباس والے کپڑے کے اوپر وہ سارا پانی گرایا جتنا آپ نے مقدار حضور کے لیے بتائی تھی، اور پردے کے ادھر کھڑے ہو کر کہا کہ عبداللہ بن زبیر تم یقین کرو میرا پورا جسم بھیگ گیا ہے. تو حضور اتنے میں غسل کرتے تھے اور اس پانی سے غسل ہو سکتا ہے، تو یہ مسئلہ بیان کیا. اب دیکھو اس کو کس طرح ٹیڑھا کر کے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے آپ نے غور کیا کہ میری ماں سیدہ عائشہ نے پردہ لگا کر، یہ میں آپ سے اس لیے ڈسکس کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ یہ مسئلے کیوں شیئر کرتے ہیں لوگوں سے، میں نے کہا میں کیوں نہ کروں، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے غلط طریقے سے سمجھائے، تو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا اس کا جو صحیح پرپز ہے واضح کر دیا جائے. تو اب آپ دیکھیے، میری ماں نے کہا کہ میرا جسم پورا بھیگ چکا ہے، یعنی اس لباس کے اوپر ہماری ماں نے پانی ڈالا سر پر، سر سے دوپٹہ ہٹا کر سامنے پردہ تنا ہوا تھا، اس طرف عبداللہ بن زبیر تھے جو آپ کے بھانجے تھے اور آپ خالہ تھیں. تو یہ آپ یاد رکھیے کہ شریعت کے مسائل بیان کرنے کے اندر ہم مریضوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ طبیبوں کی طرح ہوتے ہیں، اس مسئلے کو دانت نکال کر نہیں سنا جاتا، اپنی ضرورت کے تحت سنا جاتا ہے. وہ لذت لینے کی چیزیں نہیں ہے، شرعی مسائل سیکھنے کی چیز ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ قرآن نے کتنے کھول کھول کر سارے مسئلے بیان کیے اس کے آگے کی. اب آپ سنیے میرے دوستو، تو روزہ کس کو کہتے ہیں، توجہ سنیے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر. آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا، بس کیوں سمجھو، جب سحری بند ہو جاتی ہے، اس کو دوسرے انداز میں، جب سحری بند ہوتی ہے اس وقت تک، اور جب گویا کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت تک، صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، گویا کہ فجر کے طلوع ہونے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا وقت، یہ درمیان کا جو ڈیوریشن، یہ 15 گھنٹے کا ہے، 17 گھنٹے کا ہے، بلکہ میں حیران ہوں کہ یورپ کے مسلمانوں کو سلام ہے، وہ جناب 21-21 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور میں ابھی گزشتہ دن ہو کر آیا، تو یہ جو گرمیوں کے دن چلتے ہیں نا، تو وہاں پر تو حال یہ ہے کہ یہ جو مغرب کی نماز کے بعد جو شفق ابیض، یعنی جب سرخ ہو جاتا ہے آسمان کو، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے آسمان پر، ابیت جو سفیدی ہے، اس سفیدی کو اندھیرا ہوتا ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی پوری رات ہم نے باقاعدہ دیکھا پوری رات یوں لگتا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، یعنی آسمان پورا چمک رہا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور کئی کئی دن تک عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہے آپ، عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا. اور فجر کی نماز جناب جو ہے رات کو 1:30 بجے پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی نماز جا کر رات کو جو ہے کہ وہ افطاری 10:30 بجے کے قریب کی جاتی ہے. گویا کہ یہ 21 یا 20 گھنٹے کا روزہ ہے. تو پاکستان ہمارے لیے نعمت ہے نا کہ جناب 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے اندر 14 گھنٹے میں روزہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کون سی پریشانی؟ لیکن دیکھیے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے جو دیندار لوگ ہیں وہ اس روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں. تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، اور شادی شدہ حضرات جو ہے وہ عمل تجویز سے کہ عمل کے ارتکاب کرنے کے سے بچتے ہوئے، کھانے سے پینے سے عمل تجویز سے بچتے ہوئے، اللہ کے لیے عبادت روزے کی کرتے ہوئے اس کو ادا کرنے کا نام ہے روزہ. اور اس ترتیب کے ساتھ 30 روزے یا 29 روزے رکھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی پابندی جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دستور ہے شریعت مطہرہ کا، قانون ہے، اس کے ہمیں معاشرتی فوائد بھی ملتے ہیں، بدنی فوائد بھی ملتے ہیں. روزہ دیکھے بدنی فوائد، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں جی روزہ نہ رکھو، ہم نے کہا روزہ رکھنے سے تو صحت ٹھیک ہوتی ہے، میدہ ٹھیک ہوتا ہے، آنتیں ٹھیک ہوتی ہے، پورے سال تک جو میدے کے اندر غلاظت جمع ہو گئی ہے وہ اس مہینے کے اندر اس کی تنقیح ہو جاتی ہے. ڈاکٹر تو عام غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آپ اتنے دن آپ 3-4 گھنٹے کچھ کھائیے گا مت، بس ذرا تاکہ میدے کی تنقیح ہو جائے. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ جس میں صحت بھی درست ہو رہی ہے، روح بھی تازہ ہو رہی ہے، روزے بھی پورے ہیں، اور اللہ راضی ہو رہا ہے، تو میدے کے کینسر ختم ہو جاتے ہیں، آنتوں کے اندر جو موجود فضلات یا غلاظتیں ہیں جو آنتوں کا کینسر اختیار کر سکتا ہے، میدوں کا کینسر اختیار کر سکتا ہے، میدہ جناب جو بدہضمی کی بنا پر گویا کہ پورے نظام کو وہ خراب کر رہا ہوتا ہے. تو روزے کے اعتبار سے ہمارے لیے طبی فوائد بھی ہے اور شریف فوائد بھی ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کو جس صورت میں رکھا اس کے صرف یہ نہیں کہ یہ شرعی تقاضا ہے، اس میں معاشرتی فوائد بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں بدنی فوائد بھی موجود ہوتے ہیں. زکات کو آپ دیکھیے، جب آپ مال دیتے ہیں تو معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے، غربت ختم ہونے کے لیے رشتہ داروں کے حقوق، ان کے درد و تکلیف کو محسوس کرنے کا ایک موقع آپ کو ملتا ہے، باہم دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی معاونت اور عیانت اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے محبت اور بھائی چارہ معاشرے میں عام ہوتا ہے، اور پھر ایک اللہ کا حکم ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے. تو آپ نماز کو دیکھ لیجیے، آپ جو مسجد میں صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس صفوں کے ذریعے باہم محبتیں پیدا ہوتی ہیں، غریب ساتھ میں کھڑا ہے، امیر کھڑا ہے، کروڑ پتی بھی کھڑا ہے، تو جناب ایک عام بندہ بھی کھڑا ہے، تو یہ صفوں کی ترتیب جو ہے، ساتھ میں کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ تکبر کو ختم کرتا ہے، طبقاتی فرق کو ختم کرتا ہے، امیر و غریب کے فرق کو ختم کرتا ہے، اور سب کو ایک ہی نظریے دین الہی پر لے کر آتا ہے، دین اسلام پر لے کر آتا ہے. نماز کی نماز بھی ہو جاتی ہے، محبت کی محبت بھی عام ہو جاتی ہے. تو عبادت کے جتنے بھی آپ طریقے دیکھیں گے، اس کا سماجی فائدہ بھی ہے، اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے، اس کا روحانی فائدہ بھی ہے، اس کا فکری فائدہ بھی ہے، اور اس کا شریف فائدہ بھی ہے. اب آئیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق استقبال رمضان کے حوالے سے چند ضروری مسائل ہیں. پاکستان پہ تو اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ آپ لوگ درس جگہ سن لیتے ہیں، لیکن یہ جو لائیو پوری دنیا میں جا رہا ہے نا، تو پھر ہمیں باہر سے فون آتا کہ سب ٹک ٹکی باندھ کر وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں صرف آپ کا ایک ضمن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں 2001 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آقا کی سیرت پر ہم نے درس شروع کیا تھا، درس سیرت کوئی 4 یا 5 سال ہم دیتے رہے، کوئی 15-20-25 آدمی بیٹھتے تھے. میں ایک ملک گیا تو وہاں پر مجھے باقاعدہ بہنوں نے اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ درس کیوں نہیں دیتے، آپ کے 4-4 سال کے درس ہمارے پاس محفوظ ہیں، کیونکہ جناب کئی کئی میلوں تک مسجدیں نہیں، شرعی مسائل بتانے والا کوئی نہیں. تو لہذا اس چیز کو غنیمت جان کر بندہ اپنے ذوق کے ساتھ اس پر عمل کرے. دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، یہ مثال آپ نے سنی ہے نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری دنیا میں جا کر دیکھا ہے، پاکستان پاکستان ہے، کراچی کراچی، الحمدللہ اللہ رب العالمین اس ملک کو آباد رکھے. واقعتاً دور کا ڈھول سہانے ہوتے ہیں، بندہ رزق اور کام کے لیے سفر تو کرتا ہے لیکن اس پیسے کے لیے بہت چیزوں سے چھوٹ جاتی ہیں. تو پاکستان میں بندہ تھوڑا کمائے، سکون سے کھائے، دین بھی بچے، ایمان بھی بچے، صحت بھی بچے، بچے بھی بچے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بابا زب الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جید علماء آپ کو مل جاتے ہیں، جگہ جگہ مفتیان کرام ہے، علماء کرام ہے، پیران نظام ہے، مشائخ، ہر چیز کی بندہ ضرورت کرتا ہے. وہاں تو ایک عالم کا، مستند عالم کا ملنا ہی مشکل ہے، اللہ اکبر. اور وہ مل بھی جائے تو پتہ نہیں کہ یہ کون سی نسل کا ہے، یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کون سی شرعی مسئلہ بتائے گا اور قرآن کی کیا تشریح کرے گا. تو الحمدللہ اس طرح کی نشستیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم بیکاروں کے لیے دین کو اتنا آسان کر دیا اللہ نے، دین کے سمجھنے کو اللہ رب العالمین نے اتنا آسان کیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے دوستوں تصور کیجئے اور اس اہمیت کی طرف آئیے کہ جس روزے کو ہم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کل چاند رات ہو جائے، مومن تو حریص ہے روزے کا، الحمدللہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور کیسی پریشانی، کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد کہتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب، فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ومنھا، فرمایا ابواب، ومنھا باب یسمى ریان، فرمایا ان میں سے ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے ریان، فرمایا لا یدخلہ الا الصائمون. نبی پاک فرماتے اس سے کوئی نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو رمضان کے روزے رکھتا تھا. تو جب دروازہ بن گیا ہے تو روزہ رکھے گا تو اس کے لیے تو بنا ہے. اور زندگیاں تو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے نا میرے دوستو، 55 سال 60 سال میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو عبادات، ایک باہم اخوت، محبت، صحت، سلامتی، اور اس کے لیے ایک آخرت کا ذخیرہ بھی ہے. اور نبی پاک نے فرمایا باقاعدہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس سے روزے دار جائیں گے، اور نہ اگر جنت ملنی نہیں ہے تو اس دروازے کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بنایا دروازہ خاص اس لیے ہے، اور وہ جنت کا دروازہ ہے جس کی چوڑائی کو زمین و آسمان نہیں گھیر سکتے. پتا چلا کہ ایس اتنی تعداد میں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والی امت رمضان کے روزے کی وجہ سے بخشی جائے گی. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے چند احادیث میں مزید آپ کی خدمت نرس کرتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ کیا، حضرت سماعت کریں. فرما من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، وفي رواية ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من صام، جس نے روزہ رکھا رمضان کا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ایمان اور یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، اس کی فرضیت پر ایمان ہے، اور احتساب، احتساب کا معنی یہ اخلاص کہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں. دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، شدید گرمی ہے، اور جناب فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن بندہ جا کر گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، دیکھتا بھی نہیں شربت کو، گھر میں تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، وہ اکیلا جا کر کچن کے اندر کھانے پینے کون دیکھ رہا ہے، لیکن وہ رکتا ہے. کیوں؟ احتساب، رب کو یاد رکھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا جس نے ایمان اور اس فکر کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش لیے گئے. بولی سبحان اللہ، تشریف لائیے. تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب اس حدیث پاک پر آپ توجہ فرمائیے، کتنی بنیادی چیز اس میں گویا کے ذکر کی گئی، کرسی کا انتظام. اب اس فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا من صام رمضان، کہ جو رمضان کا روزہ رکھے، لیکن خالی روزہ نہیں کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، اور ایسی روزہ رکھے. فرمایا جو روزے کی روح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھے پھر جھوٹ بولے، روزہ رکھے پھر وہ غیبت کرے. تو فرمایا وہ تو بھوکا پیاسا رہا، جس مسئلے کے لیے روزہ رکھا گیا تھا، نفس کی تنقید کے لیے رکھا گیا تھا، احتسابا خالص اللہ یاد رہے مراقبے کے لیے رکھا گیا تھا، تو وہ اسے کیوں نہیں رہا. اب آپ اس کی آسان مثال آپ دیکھیں کہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، آپ خاموشی سے پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں پیتے نا. احتساب کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں، آپ نہیں پیتے بلکہ بچتے ہیں. اور جو خیال آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، وہ خیال کیا ہوتا ہے دل کے اندر، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اخلاص، یہ ہے احتساب، یہ ہے روح احتساب، اور یہ ہے روح اخلاص. تو پھر صرف اللہ رب العالمین 14 گھنٹوں میں نہیں دیکھتا، 15 گھنٹوں ہی میں نہیں دیکھتا، وہ تو افطاری کے بعد بھی دیکھتا ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس پر غور کریں. مثال کے طور پر میں مثال اپنی آپ گزری آپ کو بتا دوں، حج پر حاضری کا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ طواف زیارت کرتا ہے، یعنی حج کا آخری رکن جب وہ ادا کرتا ہے، بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہوتا ہے، انتہائی اہتمام ہوتا ہے، حرم شریف کے تین فلور بھرے ہوتے ہیں، وال ٹو وال، دیوار سے دیوار بندہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی انتہائی مشکل. میں آپ کو بتاؤں، یقین کیجئے کہ میں نے کوئی 40 منٹ میں پھیرا مکمل کیا ہو، 40 منٹ میں، 15 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے، 7 چکر 15-20 منٹ میں ہو جاتا ہے، 40 منٹ میں 1 چکر. 6 چکر کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ 6 چکر ہو گئے، 1 چکر رہ گیا تھا، میں اگر ابھی سب توڑ کر باہر نکل جاؤں تو جو چاہنے والے کھڑے ہیں وہ ملیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے حج آپ کا مکمل ہوا، بہت مبارک ہو. کراچی آؤں گا تو دوست احباب یہ کہیں گے آپ کا حج مبارک ہو. کس کو کیا پتا ہے کہ میں نے 7واں چکر کیا کہ نہیں کیا؟ میرے چہرے پر تو نہیں رکھا ہوا، کیونکہ تھک گیا ہوں میں، اور میں تھک گیا تھا. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ مسئلہ، انتہائی چور چور ہو گیا تھا. 45 منٹ کا 1 چکر ہے جناب، تو 6 چکر کتنے گھنٹے میں ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. اور بالکل مسلسل بندہ چل رہا ہے، پسینے سے شرابور اس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت ہے، قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر. لیکن 7ویں قدم کے لیے خود قدم آگے بڑھا. کیوں بڑھا؟ اس لیے میں نے کہا کہ ان کو تو نہیں پتا، جس کے لیے چھٹا کیا ہے وہ 7ویں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کو فرمایا گیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے اجر کو طلب کرتے ہوئے اور اسی کے ہونے کی حقیقت کو بصورت مراقبہ لیتے ہوئے ایمان رکھا، فرما غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. اب یہاں پر ایک تفصیل ذرا سنیے، ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. علماء نے فرمایا اس سے کبیرہ نہیں بخشے گئے، صغیرہ بخشے گئے. صغیرہ گناہ جو ہے بخش دیے گئے، لیکن فرمایا کہ یہ رات کا قیام اور روزے کی پابندی اتنی ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس پر عذاب جہنم کی وعید ہوتی ہے، جس پر جہنم میں ڈالنے کی وعید ہوتی ہے کہ یہ تو نے کام کیا تو جہنم میں جائے گا. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، نمازوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. الاعیاذ باللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو یہ گناہ کبیرہ کی ترتیب ہے، اس پر یہ ہے کہ یہ تو نے چھوڑا تو اس پر جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا. ہاں یہ اللہ کا فضل ہو تو اللہ معاف فرما دے، لیکن قانون یہ ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے. تو یہ گناہ کبیرہ کی آسان سی مثال سمجھانے کی کہ جس پر عذاب کی وعید ہو. صغیرہ وہ ہے کہ ہے تو صورتاً گناہ لیکن اس درجے میں نہیں. رمضان کا روزہ اور تراوی ایسی مضبوط چیزیں ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صغیرہ تو معاف ہوتے ہیں لیکن اس میں پابندی سے پھر گناہ کبیرہ بھی نہیں رہتے، اس کی ہمت اور رحمت سے وہ کبیرہ بھی نیچے آ کے صغیرہ ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو کبیرہ کو بھی ہلا دیتا ہے رمضان، یعنی کبیرہ گناہوں کے اندر بھی نرمی لا کر اس کو صغیرہ کے درجے پر لاتا ہے. یہ علامہ قاری نے ملکات میں لکھا ہے، سمجھے آپ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان شریف کی ساعتیں کتنی بابرکت. بولیے سبحان اللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے، اور یہ روزے کی جان اور روح کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس پر اللہ کی عنایات آپ دیکھیں. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل عمل ابن آدم، فرما اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل، انسان کا ہر عمل، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الى 700 ضعف. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان جب مومن عمل کرتا ہے تو اس کا عمل 1 گناہ سے 10 گناہ تک پہنچتا ہے، اس کے اخلاص کی وجہ سے. یعنی کوئی ایک نیکی بندہ کرتا ہے لیکن اس میں خیال یہ کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، تو جتنا یہ گراف بڑھے گا کہ یہ اللہ کے لیے کیا، میں اس کا اجر کسی اور بندے سے نہیں چاہتا، میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو یہ فکر اور یہ پاکیزہ فکر کا گراف جتنا آگے بڑھے گا اس نیت کے اندر، تو وہ ایک نیکی 10 گنے تک پہنچے گی. اور جتنا اور اس کا پریشر بڑھے گا صرف اللہ کے لیے، اور میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتا، اور میں اس کا اجر کا طالب بھی اللہ سے ہوں، تو یہ فکر جتنی بڑھے گی تو پھر وہ 700 گنا تک جائے گی. یعنی نیکی ایک ہے، ایک بندہ نیکی کرتا ہے اس کو 1 اجر ملتا ہے، وہی نیکی دوسرا کرے تو اس کو 700 ملتا ہے. تو سوال ہوا کہ بھئی کام تو ایک ہی تھا، فرما کام ایک تھا لیکن نیت اس کی پختہ تھی. کیا نیت؟ جو اللہ سے حصول اجر کے لیے، توجہ ہے آپ کی، جو اللہ کے لیے حصول اجر کے لیے جس قدر مستعد اور اسی ہی سے اجر کا طالب، اور دل میں یہ لطافت اور مٹھاس کو پا رہا ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے سبحان اللہ، اور میں اپنے رب کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، وہی مجھے اجر دے گا اور کسی سے اجر کا میں طالب نہیں ہوں. یہ فکر ایسی ہے کہ یہ خیال جتنا بڑھے گا تو عبادت تو ایک ہی ہے، نیکی تو ایک ہی ہے، لیکن اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اس کا ثواب جو ہے بولیے بڑھتا چلا جائے گا. اب آگے جملہ سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ بڑھے گا ثواب کتنا، ایک نیکی کا ثواب ایک ثواب سے لے کر 10 گنا جائے گا. اور بسا اوقات وہی نیت اگر مزید اللہ ہی کے لیے ہو جائے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کی، تو وہ 700 گنا ہو جائے گی. لیکن نبی پاک فرماتے ہیں الا الصوم، اللہ نے فرمایا روزہ ایسا نہیں ہے، روزہ کو ہم 700 پر نہیں روکتے، روزے کو ہم 700 پر، 10 تک تو کوئی اور نہیں رہتی، وہ 700 تک پہنچ جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا قال اللہ الا الصوم، فرمایا صرف روزہ ایسا ہے، فإنه لی، اس لیے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ عمل کر رہا ہے، بندہ زکات دے رہا ہے تو نظر آ رہا ہے اگلے کو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کے عمل سے نظر آ رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے. لیکن روزہ آپ نے رکھا ہے تو کسی کو تھوڑی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ چہرے پر تو نظر نہیں آتا، سمجھ رہے میری بات آپ، روزہ چہرے پر تو نظر نہیں آتا، روزہ بندے نے لکھا ہے تو بندہ لگتا ہے کہ روزے دار ہے، نہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ اتنی مخلص عبادت ہے، کیونکہ بندہ نماز میں تو ریاکار ہو سکتا ہے کہ دوسرا قریب سے گزرا اس کو پتا چل گیا حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا جی قیام تھوڑا اور لمبا کر لو، تو بندہ نماز میں تو ریاکار ہو سکتا ہے، کسی کو کھانا کھلانے میں دیگر عبادات میں تو ریاکار ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے جس میں ریاکاری سے مکمل طور پر بچتا ہے، جس نے رکھا ہے وہ جانتا ہے اور جس کے لیے رکھا ہے وہ جانتا ہے، تیسرے بندے کو خبر نہیں. یہ تو رمضان شریف کا روزہ ہے نا کہ یہ تو ہمیں پتا چل جاتا ہے، لیکن اور دیکھیے جو نیک لوگ ہیں اہل اللہ ہیں جو پیر کے روزے رکھتے ہیں، کس کو پتا چلتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ چل رہے پھر رہے ہوتے، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے ہیں، چہرے سے تو نہیں پتا چلتا. تو یہ انتہائی مخلص عبادت ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں الا الصوم، فرمایا روزہ رب کریم نے فرمایا ایسا ہے، فإنه لی، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے. اللہ کیا فرماتا ہے وہ بولیے، فإنه لی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس وہ کسی اور کے سامنے اس کی صورت، اس کی شکل اور اس کی کیفیت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی. تو اللہ فرماتا ہے جب وہ میں ہی جانتا ہوں تو انا اجزی بھی، وہ پھر روایت انا اجزا بھی، فرمایا جب میرے لیے ہے تو اس کا اجر پھر میں اپنے شاہ نشان دوں گا، کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ باہر والے تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجھے باقاعدہ شکایت کرتے ہیں آپ بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا آپ جیسی چستی ان کے اندر آ جائے تو ریپیٹ میں نہ کروں، ڈانٹ نہیں رہا پیار سے بول رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ. تو سمجھے اس بات، غور کیجئے، یہ باتیں آپ کو رمضان کے روزے میں یاد ہوگی تو آپ کو بڑی توانائی آئے گی. ہاں شیطان قریب آئے گا بھی، شیطان تو خیر جکڑ دیا جائے گا، لیکن سب سے بڑا شیطان جو نفس ہے جو خواہشات کو پیدا کرتا ہے، خواہشات جو ہے جو خواہشات کو پیدا کرتا، سب سے بڑا تو شیطانوں کا باپ وہ ہے، شیطان کو گمراہ کرنے والا کون تھا؟ نفس تھا نا. تو وہ زیر کب ہوتا ہے؟ جب القاء نفسی ہو، یعنی انسان جو ہے وہ فطرتاً تقلید پسند ہے، کہ جو اس سے ذخیرہ مطالعے میں ہوتا ہے وہ اس کی عادت بنتا ہے. تو یہ باتیں آپ تازہ تازہ سن رہے ہیں، اور کل چاند رات ہو گئی تو پھر روزے کی بات ہی کچھ اور ہوگی. بولیے سبحان اللہ. اب سنیے میرے دوست، اللہ رب العالمین کیا فرماتا، اب حدیث پاک پورا سن، فرما انا اجزی بھی، وہ پھر روایت انا اجزا بھی، کہ میں اس کا اجر دوں گا، کیونکہ میں ہی جانتا ہوں کس نے روزہ رکھا، یا وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کے لیے رکھا ہے، کس نے کو تو خبر بھی نہیں. اور اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا، حدیث پاک کے جملے سنیے سبحان اللہ، اپنے آپ کو روزے کی صورت میں لے آئیے جیسے رمضان شروع ہو گیا اور حالت روزہ میں آپ اس کو سن رہے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے. سکا فرماتا یدعو شہوتہ، اس نے چھوڑا ہے اپنی خواہشات، کہ دل چاہتا ہے پانی پیے لیکن نہیں پیتا تو میرے لیے چھوڑا. فرمایا وہ طعامہ، اور کھانے کو چھوڑا، من اجلی، میرے خاطر. فرمایا للصائم، میں اجر اس لیے اس کو دوں گا کہ اس نے میرے لیے کھانا چھوڑا ہے. گھر کے اندر ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر والے سو رہے ہیں یا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں پیتا، کیوں؟ اجلی، میرے لیے. بولیے سبحان اللہ. تو فرمایا کہ للصائم فرحتان، حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی. بولو نا سبحان اللہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، کون سی؟ فرما فرحت عند الافطار، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کھجور پکڑ کے بیٹھے ہو آدمی یار، رہنے دو. میں نے کہا یہ میرے آقا کی سنت ہے. حدیث پاک میں آتا کہ افطاری کے لیے جلدی میرے آقا فرماتے تھے. آقا کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری طبیعتوں کے اعتبار سے اور یہ ذوق کے لیے، اور اس لیے فرمایا گیا، بلکہ حدیث میں ہے کہ جب تک تم افطار میں سرعت کرو گے، جلدی کرو گے، تم دشمنوں پر غالب رہو گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھجور ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھتے. بولے نا سبحان اللہ. تو دیکھیے اب کھانا بھی اس نیت سے عبادت ہو گیا. فائدہ طبیعت کو ہو رہا اور کھا کر رب راضی ہو رہا ہے. دیکھیے کھا ہم رہے رب راضی ہو رہا ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. بولیے نا سبحان اللہ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور ہوتا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں سرعت کرتے, جلدی کرتے, یعنی جیسی وقت شروع ہوا افطار کر لیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسی وقت شروع ہو جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار کرتے, اس کو تاخیر نہ کرتے. اور یہ فرمایا کہ افطار میں جلدی کرے گا. اور اس میں کیا حکمت ہے اس کے لیے پھر شروعات دیکھیں گے تو الگ بحث ہے کہ جب تک تم افطار میں پہل کرتے رہو گے تو تم دشمنوں پر غالب رہو گے. تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو سکون ہیں. بولیے سبحان اللہ. روزے دار کے لیے تو سنیے, فرمایا کہ فرحت عند الفطر, یعنی فطر ہی وہ فی افطار ہی. فرمایا کہ ایک خوشی تو جب ہے کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے, آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. دوسری خوشی آپ کو پتا کون سی ہے؟ فرمایا وہ فرحت عند لقاء ربہ. فرمایا دوسری خوشی یہ ہے کہ اس رمضان کے روزے کی وجہ سے یہ اپنے رب کا دیدار کرے گا قیامت میں. جس نے پیدا کیا ہے, جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں, جس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, جس کے لیے قبر میں لیٹے رہیں گے, جس کے لیے آئے ہیں, جس کے بندے ہیں, جس کو سوچتے ہیں, جس کو یاد کرنے میں قلب اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کی مرضی کے کام کرنے میں اندر ایسے مزے آ جاتے ہیں, تو جب وہ خود اپنے شاہ نشان جلوہ گر ہوگا تو خوشی کی عالم کیا ہوگا. بولے نا سبحان اللہ. اور آگے حدیث پاک سنیے, فرمایا وَلُخُوفُهُ فَهْمِ سَائِنِ. فرمایا روزے دار کے منہ کی بو. بولے نا سبحان اللہ. یہاں پر سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ بڑی پہلی بات, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لاڈلا بچہ ہو نا تو ماں کو بچے کی لال بھی اچھی لگتی ہے. بولے نا سبحان اللہ. ماں کو بچے کی رال بھی اچھی لگتی, لیکن یہ کہ بچہ رال گلاتا رہے, کبھی سمجھدار ہو جائے صاف بھی کر لے. اس سے مراد یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ وہ مسواک نہ کرے. امام اعظم نے کہا وہ مسواک کرے, کہا اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے. تو فرمایا خوشبو اچھی لگنے سے یہ مراد تھوڑی کہ مسواک کرنا چھوڑ دے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی کہتے ہیں وہ نہ کرے, امام اعظم کہتے ہیں منہ صاف کرے گا, منہ وہ صاف بولیے کرے گا. اب ذرا توجہ کیجیے یہاں پر آپ کہ لیکن عظمت یہ ہے کہ میدے خالی میدے سے اٹھنے والی جو بو ہے, رب کریم فرماتا ہے اس کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بو جو روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے وہ اتنا قدرت کا لاڈلا ہو گیا ہے. میں نے اللہ کا لاڈلا نہیں کہا, قدرت کا لاڈلا کہا. توجہ ہے آپ کی؟ سوری, وہ قدرت کا اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. اور اللہ کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے, اللہ کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے اٹھنے والی خالی میدے کی بو جو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک. وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو دنیا کی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے, یعنی اس سے زیادہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے. بولیے سبحان اللہ. فرمایا وہ صیام و جنہ. فرمایا روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ اذا کان یوم صوم احد. فرمایا کہ روزہ جو ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. فرمایا واذا کان یوم صوم احدکم. فرمایا جب تم میں جو شخص روزہ رکھے, روزے کی حالت میں ہو, فلا یرفس. فلا, فرمایا جب روزے کی حالت میں تو فلا یرفس, وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے. ایک ولا یضحک یصحب, اور نہ وہ شور شرابہ کرے. ابھی تجھے سمجھ میں نہیں آتا میرا روزہ ہے, شور شرابہ نہ کرے. تو روزہ ہے تو نے ہم پر احسان کیا, اس کی برکت جب ہے جب تو چپ رہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ایسے میں نے مزاحم جملہ کہا ہے جس کو ہمارے اردو والے جلدی سمجھتے ہیں. تو سنیے آپ, بلکہ فرما فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ, اگر کوئی بندہ اس کی برائی کرے یا اس سے جھگڑا کرے, یہاں تک کہ اس کے خلاف بات بھی کرے, تو فرمایا کہ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. فرمایا یا تو کوئی اسے جھگڑا کرے, باقاعدہ بھڑ جائے اس سے لڑنے کے لیے, یا پھر اس کے ساتھ سخت بات کرے تو آگے سے یہی کہے انی صائم, مجھے جھگڑا نہیں کرو میرے ساتھ, میں روزے دار ہوں. حضور نے کیا فرما, میں روزے دار ہوں. یہ جملہ وہ اپنی زبان سے گویا کہ ضرور کہیے. اب آئیے آخر میں ایک حدیث پاک میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. اور اس حدیث پاک کے اندر جو رحمتیں اور برکت کے دروازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے کھلنے کی بات کی ہے, میرے دوستو یہ امت مصطفیٰ پر فضل ہے, کسی اور کو یہ ملا بھی نہیں ہے. یہ سب آقا کا کرم, یہ ہمارے جبے ٹوپی کا کمال نہیں ہے, حضور کی نسبت کا کمال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب سنیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے قال خطبنا رسول اللہ, حضور نے ہمارے درمیان خطبہ دیا. بولو سبحان اللہ. فی آخری یوم من شعبان, شعبان جیسا دیکھو نسبت ہے, جیسا بالکل دیکھو آج آخری شعبان لگ رہا ہے, سمجھ رہے, یہ آخری شعبانوں میں سے, یعنی شعبان کی آخری تاریخ ہے, بالکل اینڈ ہے. کل انشاءاللہ چاند رات ہو سکتی ہے, اللہ 30 پورے ہمیں عطا فرمائے. کہہ دیا گیا ہے کہ دوسرے علاقوں میں چاند نظر آ گیا ہے, اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کے لیے آسانی کرے. تو فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان شریف کی آمد تھی, حضور نے ایک طویل خطبہ عطا فرمایا. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور یہ آج پڑھنے والی حدیث ہے میرے دوست. بولے نا سبحان اللہ. عموماً یہ حدیث ہم روزے کے دوران پڑھتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ قلق رہتا تھا کہ یار رمضان تو شروع ہو گیا ہے, برکتیں تو پھر بھی ہے, لیکن یہ اس کا مزہ تب ہے جب باقاعدہ جس ترتیب کو سلمان فارسی نے بیان کیا. فرمایا روزے شروع ہونے والے ہیں, رمضان ختم ہونے والا تھا, آخری تاریخ تھی اور حضور منبر پر جل بدر ہوئے. فرمایا ایھا الناس, اے میرے صحابہ, قد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر المبارک, برکتوں والا مہینہ. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا, فرما اللہ نے دن کے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے اور رات کو تمہارے لیے, اللہ نے دن کے روزے تم پر فرض کیے اور رات کی عبادت کو تمہارے لیے نفل کر دیا. اور پھر فرمایا کہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزے دار کو جو گویا کہ ان کو افطاری کرائی جائے, روزے دار کو افطاری کرائی جائے. صحابہ اکرام رضی اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جسے روزہ افطار کرتے ہیں. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنا مال نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو افطاری کرا سکیں, کسی کو سحری کرا سکیں, تو ہمارے لیے کوئی آسانی فرمائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمر او شربۃ من الماء. فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے کسی افطاری کرنے والے کو جو روزے دار ہیں اس کو اگر ایک گھونٹ پانی پلا دے, یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے, یا ایک کھجور کا دانہ کھلا دے, فرما اللہ رب العالمین نے اس کی گردن کو جو یہ کھلا رہا نا, ایک کھجور کا دانہ بھی اگر تم کسی افطاری والے کو دے سکو, اگر ایک گھونٹ پانی بھی کسی روزے دار کو تم افطار کے وقت پلا سکو, فرما ایک گھونٹ دودھ بھی, گھونٹ کی صرف بات ہو رہی پیٹ بھرنے کی بات نہیں ہو رہی, فرما ایک گھونٹ اگر دودھ بھی اس کو تم دے سکو, یا ایک کھجور کا دانہ دے سکو, یا تم اس کو ایک گھونٹ پانی پلا سکو, تو فرما اس کے بعد اللہ تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا. بولی سبحان اللہ. اور صحابی نے یہ کہا, حضور علیہ السلام فرمایا ومن اشبع صائما, اور فرمایا جو پیٹ بھر کھلا دے, یہ تو ایک گھونٹ تھا, یہ ایک لقمہ تھا. فرمایا ومن اشبع صائما سقا اللہ من حوضی شربتا لا یظما حتی یدخل الجنت. فرمایا کہ جو پیٹ بھر اس کو افطاری کرائے, تو فرمایا وہ اس سے الگ ہے, جو ایک گھونٹ پلا رہا ہے اس کی بشارت تو یہ ہے, لیکن فرمایا اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا, لیکن میدان محشر کا راستہ بڑا سخت ہے. فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلا دیا, تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا, اور فرمایا وہ پانی ایسا ہوگا کہ میدان محشر کا دن جو 50,000 سال کے قریب کا ہے, فرمایا جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے دوبارہ پیاس لگے گی نہیں. اور علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر کی ایک لائن باقاعدہ آئے گی, اور وہ اس کو پلائی جائے گی جو افطار والوں کا خیال رکھتے ہیں, میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً میں نے اپنی مسجد میں جمعے کے دن بھی یہ بات عرض کی ہے میرے دوستو کہ ہمارے وہاں یقیناً افطار اور سحریوں کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہر مسجدوں میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ان علاقوں کی طرف بھی چلیں جہاں غریب طبقہ زیادہ ہے، مستحق طبقہ زیادہ ہے، پسماندہ طبقہ زیادہ ہے، کراچی کے سراؤنڈنگ کے علاقے ہیں یا اندرون سندھ کے علاقے ہیں یا پاکستان کے اندر وہ علاقے دیہات اور خطے ہیں کہ جنہیں شاید ڈھنگ کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث کے فضائل اس وقت جوبن پر ہوں گے کہ جس وقت ہم باقاعدہ اس کے جو مستحقین ہیں ان تک باقاعدہ یہ چیزیں ہم پہنچائیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، دیکھیے یہ بھی کوئی برکت سے خالی نہیں، نہ ہم کوئی یہاں پر اللہ کے فضل پر کوئی تالا لگانے والے ہیں، الیاذ باللہ، ہم سنی ہیں، اگر گویا کہ باقاعدہ ڈسنٹ علاقے ہیں، پوش علاقے ہیں اور ایسے علاقے جن کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں پر افطار وغیرہ دے دیا جائے تو ثواب سے خالی نہیں کہ وہی لوگ جو گھر میں کھا سکتے ہیں وہ آ کر مسجد میں کھائیں، مسئلہ نہیں، یقیناً یہ اس حدیث پاک کے عموم میں اس کی نیت سے اس کو حصہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں تھوڑا اور آگے بھی نکلنا چاہیے، کراچی کے ان علاقوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اندرون سندھ یا پسماندہ ان غریبوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے زیادہ حقدار بھی نظر آتے ہیں۔ مانا میں پھر عرض کروں کہ میری تقریر کا یہ مطلب مت لیجیے گا کہ یہ سب بیکار ہیں، اجر کے یہ بھی پا رہے ہیں جو یہاں پر بھی افطاری کروا رہے ہیں، جو یہاں بھی شہری کروا رہے ہیں، یہ اجر پا رہے ہیں، لیکن کیا ہی خوب ہو قبولیت کے لیے اور دل مصطفیٰ کے راضی کرنے کے لیے کہ بندہ ان علاقوں تک پہنچے جہاں حضور کی امت کو یہ چیز نصیب نہیں ہو رہی۔ اب سنیے میرے دوست، جلدی سے ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شہر، دیکھو ایک حدیث میں کتنے فضائل آ گئے، فرمایا ایک بات اور میرے صحابہ سنو کہ یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمہ، اس کا پہلا 10 دن رحمت پر ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اس کے درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، فرمایا وہ آخرہ اطق من النار، اور فرمایا آخری جو ہے وہ یعنی بے حساب جہنم سے آزاد کرانے والوں کے لیے، تین عشرے، پھر حضور خود فرماتے ہیں آگے علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، فرمایا جو کاروباری آدمی ہو اور وہ اپنے ماتحت مزدوروں پر ذرا نرمی کرے اس مہینے میں، اور اس کو کہے چلو روزہ ذرا کام ابھی تھوڑا کم کر لو، کراچی میں تو خیر نرم دل لوگ ہیں اور الحمدللہ یہاں پر رعایت ہوتی بھی ہے، بلکہ یہاں تو اتنے نرم دل لوگ ہیں کہ سیٹ یہ کہتے ہیں کہ یار تو کام پورا کر کے چلا جاؤ، یعنی اتنی رخصت ہمارے وہاں واقعی میں، کیونکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ توازن کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، مملوک مزدور کے حقوق تو بتائے گئے ہیں لیکن جو مالک ہے اس کا بھی تو کھاتا ہے نا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کے کام میں چوری کی جا رہی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے جناب جو ہے کہ وہ 7 گھنٹہ ڈیوٹی کی جا رہی ہے، کام جو کرنا کام چھوڑ کر جان چھڑایا جا رہا ہے، پھر کہ جی غریب پر ظلم، میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں غریب اور امیر کو کوئی فرق نہیں ہے، جو چیز توازن کا، یہی قرآن کریم میں ذکر کیا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا صحیح گواہی کی بات کیجیے آپ سب سے کہ وہ حق گواہی دے، چاہے امیر کے خلاف جائے غریب کے خلاف جائے، باپ کے خلاف جائے ماں کے خلاف جائے، فرمایا جس طرح مظلوم کا حق ہے تو مظلوم کو اس طرح اپنا حق آگے بڑھانا بھی تو ہے، کہا جی مظلوم کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تو یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا کیا کریں، ہمارے وہاں معذرت کے ساتھ غربت کا ڈرامہ کر کے کتنا کھلواڑ کیا جاتا ہے، چوری کر لیا یہ غریب ہے جناب، یہاں پر کرایہ کچھ بتایا 30 روپے آگے جا کر گئی جی 50 روپے، بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یار غریب کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، تو کچھ اسلامی کمٹمنٹ بھی تو کوئی چیز ہے نا، دین بھی تو کوئی چیز ہے، اہمیت تو یہ نہیں کہ صرف غریب ہی کی طرف بندہ جھک جائے، اور یہ بھی نہیں کہ امیر کی سے متاثر ہو کے اس طرف جھک جائے، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے، سمجھ رہی بات، مزدور اپنے کارخانے میں پورا کام کرنے کے لیے اپنے ذہنی طور پر تیار، لیکن مالک کو یہ چاہیے کہ رمضان دے کر کہہ کہ ٹھیک ہے یار 8 گھنٹے کی تنخواہ دوں گا، چل 5 گھنٹہ بس رہنے 4 گھنٹہ کر، کیونکہ رمضان ہے، اس کو اجر یہ ملا کہ یہ میرا جو مزدور ہے یہ کرے گا 8 گھنٹہ پورا، اب اس نے جناب یہ کہا یہ 8 گھنٹے سے پہلے جائے گا نہیں، اتنا ایماندار ہے، لیکن رمضان شریف کا مہینہ ہے، تھک جاتا ہے بندے کا روزہ ہوتا ہے، تو اس میں تخفیف کی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا، لیکن اس کا اجر مزدور کو تب ہے کہ جب اس کی نیت میں بھی تو خیانت نہ ہو نا، کہ تو میں تو رمضان ہے آج تو میں کام پر ہی نہیں جانا ہے، اور آگے اس بیچارے کی کمٹمنٹ ہوئی ہے اور لٹک گیا، وہ کہنے کہ جی تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ کیا بولیے دھوکہ ہے، اور اس پر پھر پوری تنخواہ کا مطالبہ بھی ہے، تو اس لیے ایک طرف نہ جھکا جائے، توازن کے ساتھ یہ کہ جو جس کے حقوق ہیں اس کو وہ ادا کرے، سمجھ رہے میری بات آپ، اب اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مزدور کے ساتھ نرمی کی اور اس کے ساتھ تخفیف کر دی، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی تخفیف کے جیسے اسے جہنم سے آزاد کرے گا. اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات ضرور ذکر کی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بنو. گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، 29 یا 30. پھر تم میں سے جو مریض ہے یا حالت سفر کے اندر ہے، جو مریض ہے یا حالت سفر کے اندر ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، اس کی قضا دوسرے دنوں کے اندر کرے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی کو اہمیت دے اور عظیمت کو اختیار کرے. نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ بعد میں تو اس نے روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنا اس لیے اچھا آسان ہو جاتا کہ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ بندے کو ایک گویا کہ ایک حمایت حاصل ہو جاتی ہے. بندہ روزہ چھوڑ دے، مانا کہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، لیکن بعد میں اس کے رکھنے کے لیے ایک بوجھ بھی بنتا ہے اس پر. سمجھ رہے میری بات آپ؟ بعد میں بھی اس کے لیے بوجھ بنتا ہے. اب میں آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا تاکہ درس ہمارا مکمل ہو جائے کہ کن کو چھوڑنے کی عادت ہے، رخصت دی گئی ہے. لیکن میرے سامنے اس وقت مسلم امام احمد کا متن ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من افطر یوما یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ. فرمایا جس نے رمضان شریف کا روزہ چھوڑا، وہ مریض بھی نہیں تھا، وہ مریض بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، لیکن اس نے روزہ چھوڑا کا پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، وہ اجر کو نہیں پائے گا جو رمضان کے روزے کی اپنی شان ہے. یعنی چلو اس نے کفارہ دے دیا، قضا اس نے کر لی، لیکن جو اجر و انعام ہے وہ اس کو نصیب بولیے نہیں ہو سکتا. یہ اجر کے فضائل ہے. اب آئیے، یہ تمام تو آپ نے شرعی مسائل کے حوالے سے سنے، اب عشق کے حوالے سے ایک روایت آپ سماعت کرنا. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر فقیر یا مسکین بھی، فقیر بھی، فقیر فقیر اگر روزے کے درمیان یہ معاملہ کر جائے کہ جو روزے کا کفارہ لازم ہو، تو شریعت مطہرہ نے اس پر بھی لازم کیا کہ وہ کفارہ دے گا. جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اس کے لیے آج کے دور کے حوالے سے میں کفارہ ذکر کروں، نعیاذ باللہ، کہ 60 روزے پیدر پہ رکھے گا. کتنے؟ اور ایک روزہ وہ ہوگا جو اس نے رمضان شریف کا چھوڑا ہے، تو 61 روزے ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں یہ کہ 1, 2, 3, 4 ترتیب سے رکھتا رہا، 59 پر پہنچا اور پھر روزہ چھوڑ دیا، یعنی ترتیب مکمل نہ ہو. اب شریعت مطہرہ یہ کہتی سزا پر کہ دوبارہ یہ 1 سے شروع کرے گا، یعنی متتابعین ترتیب کے ساتھ یہ روزہ رکھے گا. 61 روزے پورے، کتنے؟ 60 کفارے کے، ایک رمضان کا روزہ جو اس نے چھوڑا ہے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. 60 مسکینوں کو کوئی مفتی، کوئی عالم اس سے ہٹ کر فتوا نہیں دے سکتا، شرم اس کو اجازت نہیں ہے. اگر اجازت ہے تو ذات مصطفیٰ کو. بولی نا سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، شریعت کو بنانے والے اللہ کے دین سے. ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. مسلم شریف کے اندر موجود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے اندر نبی حضور کے پاس، اذا جاء رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی، فقال یا رسول اللہ، ہلک تو حضور میں ہلاک ہو گیا، میں نے بڑا عجیب کام کر لیا رمضان کی حالت میں. سرکار نے کہا، مالک، کیا ہوا تیرے کو، کیوں تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا، قال وقعت علی امراتی وانا صائم. فرمایا، حضور، روزے کے اندر جو چیزیں منع تھی ان میں سے میں نے ایک کام ایسا کر لیا جس سے میرا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا. تو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں، اور میں نے یہ کام کر لیا ہے اور میں روزے کی حالت میں تھا، روزہ مجھے یاد بھی تھا، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل تجد رقبہ، هل تجد رقبتا. فرمایا، تو کوئی غلام رکھتا ہے، غلام ہے تیرے پاس؟ اگر رکھتا ہے تو تعتقها. فرمایا، اگر رکھتا ہے تو اس کو فوراً تو آزاد کر. قال اللہ، یا رسول اللہ، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں. سرکار نے فرمایا، هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. فرمایا، تو پھر تیار ہو جا 60 روزے پہ در پہ رکھنے کی، کیونکہ تو نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے. اس نے کہا، قال اللہ، حضور، میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں 60 روزے رکھ سکوں. سرکار نے کہا، اچھا، اب آپ دیکھیں سامنے کریم ہے تو پھر وہ کیسے جل رہی ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں ہے میرے پاس. فرمایا، غلام ہے تیرے پاس آزاد کرنے کے لیے؟ تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، کفارہ ہے اس پر، غلام آزاد کر. کہنے کا، حضور، غریب آدمی، غلام نہیں ہے،
کہا چل تیری صحت تو بہت اچھی ہے تو 60 روزے رکھ. انہوں نے کہا حضور ایک روزے میں یہ حال ہو گیا, 60 کی ترتیب میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, 60 کی ترتیب میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل تجد اطعام 60 مسکینا, چلو پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. قال لا حضور, فرمایا حضور میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں غریب آدمی ہوں. سردار نے یہ نہیں کہا کہ جو کفارے کے کام ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, نکل جاؤ یہاں سے, اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ غلام آزاد کرو, 60 پیدر پہ روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. لیکن آقا کریم ہے, اور قرآن کریم میں ذکر فرما عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین, فرمایا تمہارا مشقت میں رہنا اس نبی محترم سے دیکھا نہیں جاتا. حریص علیکم بالمؤمنین, اور یہ مومنین کے انتہائی خیر خواہ ہیں. آقا نے فرمایا اچھا اجلس, بیٹھ گیا. سرکار نے اس کو بٹھا دیا, بیٹھ گیا وہ. مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بیٹھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. جب وہ بیٹھ گیا فبین نحن علی ذلک, ہم اسی میں تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا تو اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تشت لایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑی زنبیل آئی اور اس میں کھجور تھا, کسی نے تحفے میں دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھوایا, اور رکھوانے کے بعد فرمایا این السائلو, فرمایا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا جس نے کہا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ نہ غلام آزاد کر سکتا ہے, اور ایسے اس کے معاملات ہے کہتا میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, اور ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, تو آقا کیسے کریم ہے؟ اس حدیث پر کوئی مفتی فتوا نہیں دے سکتا, یہ حضور کے خصوصیات میں سے. اب دیکھو کسی نے کھجور لا کر دیا, سامنے لا کر رکھا گیا مسلم شریف میں, سرکار نے فرمایا آئین السائل, وہ کہاں پر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں آؤں. سرکار فرما قال خذ هذا فتصدق به, فرمایا لے اور جا کر صدقہ کر دے, تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. لیکن وہ جاتا ہی نہیں, سامنے کھڑا ہے. آقا نے فرمایا کیوں نہیں گیا تو؟ یہ لے اور جا کر میری طرف سے کھجور لے اور کھلا دے کسی کو, غریبوں کو کھلا دے, تیری طرف سے صدقہ ہو جائے گا. فقال الرجل اعلی افرق منی یا رسول اللہ, حضور میں سب سے بڑا فقیر ہوں, میں کس کو کھلاؤں جا کر, میں تو خود مسکین ہوں. فرما فواللہ, فرما اور کہا کہ یہ جو مدینہ کے ایک گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں تک, ایک گھر سے لے کر دوسرے گھر تک, افقر من اہل بیتی, فرما حضور میرے گھرانے سے بڑا تو کوئی غریب ہے ہی نہیں, میں کس کو کھلاؤں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انایبہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر ہنسے, اتنا ہنسے کہ سرکار کے آگے کے دانت مبارک نظر آ رہے ہیں. کہ یہ کیسا بندہ ہے, یہ میرے پاس آیا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا. میں نے کہا یہ غلام آزاد کر, کہنے کا نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ 60 روزے رکھا, ایک روزہ نہیں رکھ سکتا, 60 کیسے رکھوں؟ تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, کہ غریب ہوں. کہا یہ کھجور لے کر کسی کو کھلا دے, کہنے لگا میرے اس بڑا کوئی فقیر ہی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اطعمہم اہلک, جا اپنے گھر والے کو کھلا دے, کفارہ ہو جائے. بولی سبحان, اپنے گھر والے کو کھلا دے, صدقہ ہو جائے گا. اس وقت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی, اور صاحب ہدایہ سے یہ بات لکھی ہے, فرمائے یجزی اوکا ولا یجزی احدن بعدک. یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ یہ صرف تیرے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس کی اجازت جو ہے وہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار مبارک ہے. بولیے سبحان اللہ. ایک شخص آگے کہنے کا حضور آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا ہے. فرمایا ہاں حج فرض ہو گیا. انہوں نے کہا کل عام یا رسول اللہ, کہ ہر سال حج کریں؟ سرکار خاموش ہو گئے. فسکت النبی, جواب نہیں دیا حضور. حضور کسی سے بات کرنے لگے, پھر حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا, یہ مسلم شریف میں, لوگوں حج فرض ہو گیا تم حج کرو. وہ پھر کھڑے ہوئے, ان کا نام بھی صحابی کا حدیث شریف کے اندر موجود ہے. وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اکل عام یا رسول اللہ, حضور ہر سال فرض ہو گیا ہے. سرکار پھر خاموش ہو. یعنی جب میں نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہوا تو تو بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ پھر حضور نے بات کرنے کے بعد پھر اشارہ فرمایا لوگوں حج کی فرضیت کے احکام اتر گئے ہیں, حج کرو. وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر حضور متوجہ ہو فرمایا لو کن تو نام لوجبت, بار بار مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے گا. بولی نا سبحان اللہ. ہاں کہہ دوں تو فرمایا فرض ہو جائے گا. اور فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ, فرمایا جس کام کا حکم دوں نا بس وہ کرو, جس کا نام لے کر بولوں یہ کر تو یہ کر, جس کا نام لے کر بولوں کہ یہ نہ کر تو نہ کر, اس کی جنس کی دیگر چیزوں کے بارے میں جب میں خود بیان نہ کروں نا تو نہ بولا کر. کیونکہ سرکار کے پاس ایک صحابی آئے کہنے کہ حضور یہ پنیر کھانا کیسا؟ فرمایا جائز ہے.
فرما حضور یہ دہی کھانا کیسا ہے؟ فرما جائز ہے. فرما گھی کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. اور اس سے مراد یہ تھا, سرکار نے فرمایا اتنے سوالات کیوں کرتے ہو؟
اور ان کو ظاہر سی بات ہے تلمیز ہیں, سرکار کے شاگرد ہیں وہ, اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا ہے, لیکن آقا نے مزاج بتایا کہ تم اس فکر میں نہ رہو کہ کیا تم پر حلال ہے کیا حرام ہے, وہ میں خود بتاؤں گا. تم سوال کرو گے اور میرا مزاج اگر اس طرف رہا میں ہاں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا.
بولی نا سبحان اللہ. یعنی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جس طرف مزاج گیا تو شریعت بن گئی.
بولی سبحان اللہ.
خود بخاری میں موجود ہے, میرے آقا فرماتے کہ میری امت کی مشقت کا ڈر اگر مجھ پر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا. یعنی ہر نماز کے بعد حضور کہتے ہیں میں فرض قرار دیتا کہ ہر نماز سے پہلے بندہ مسواک کرے, لیکن فرما میری امت بہت کمزور ہے لہذا میں نے یہ احکام ان کے لیے بیان نہیں کیے.
تو یہاں سے پتا چلا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شارع بنا, یعنی جو آپ بیان فرما دے وہ ہو گیا.
اور میں یہاں پر یہ جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آخر میں چلتے چلتے, اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, علماء نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کا کرتا, تو یہاں پر محدثین نے یہ لکھا منکرین حدیث کے مقابلے میں کہ قرآن کا کام ہے حضور کے کیے ہوئے فیصلے کو نافذ کرنا. قرآن کا کام ہے حضور کے کیے ہوئے فیصلے کو. بولیے اب آپ غور کریں, نماز کب فرض ہوئی ہے؟ شب معراج. تو نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ اور وضو کا حکم اترا سورہ المائدہ میں, اس کی ایک ہی مثال میں صرف دیتا ہوں. وضو کا حکم کب اترا ہے؟ اور سورہ المائدہ جو ہے وہ سن 9-10 ہجری کی ہے. یعنی نماز وضو کے حکم اترنے سے پہلے 8-9 سال پہلے نماز فرض ہو چکی ہے, اور وضو کا حکم اتر رہا ہے 9 سال کے بعد. اب سوال ہوا کہ کیا یہ نمازیں بغیر وضو کی تھی؟ اگر یہ کوئی کہے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو کہ یہ جو حضور نے نمازیں پڑھی کہ بغیر وضو کی تھی, یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وضو کی تھی. ہم نے کہا قرآن نے تو بیان نہیں کیا, قرآن نے تو بیان نہیں کیا. تو پتا چلا کہ وہ جو 9 سال نمازیں ہوئی ہیں وہ قرآن کی آیتیں نہیں اتری, لیکن وحی خفی کے ذریعے جو رابطہ حضور کا براہ راست ہے قرآن کے علاوہ بھی جو رب سے ہے, تو حضور نے 9 سال پہلے وضو کے طریقے بھی بتا دیے ہیں, وضو کی فرضیت بھی بتا دی ہے, اور وہ 9 سال کی بات کی تصدیق کے لیے 9 سال بعد قرآن کی آیت اتر رہی ہے. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شارع ہونے کی ایک واضح دلیل ہے. بولیے سبحان اللہ. گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ چند وجوہ سے روزہ نہ رکھنا روزے کے دنوں میں جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے, اس کے لیے رخصت دی ہے. سب سے پہلے کہ وہ حالت سفر میں ہو. کون؟ مسافر کو. کس کو بولیے؟ حالت سفر کی چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیجیے. حالت سفر سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب اپنے شہر اس کے مضافات کو چھوڑتا ہے اور جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے وہ جگہ اس کے شہر سے تقریباً 95-97 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے وہ جگہ اس سے تقریباً 95 سے لے کر 97 کلومیٹر کے, 97 کا قول لے لیجیے آپ, ٹھیک ہے, 7.5 کلومیٹر دور جہاں وہ جانے کا ارادہ رکھ رہا ہے, وہ 97 کلومیٹر دور ہے شہر سے اس کے ایک, اور وہاں وہ رہنے کی جو نیت کر رہا ہے وہ 15 دن سے کم کی کر رہا ہے. تو اس کو کہیں گے شرعی سفر. کیا کہیں گے؟ اب یہ وہاں پر جیسے اس نے اپنے شہر اس کی مضافات کو چھوڑ دیا ہے تو اس پر قصر کے سلسلے شروع ہو گئے. وہاں پر جتنا دن وہ رہے گا وہ مسافر رہے گا, لیکن جب اس نے یہ نیت کی کہ میں جا رہا ہوں, مثال کے طور پر حیدرآباد جا رہا ہوں, کس نے جا رہا ہوں؟ 2 دن کے لیے جا رہا ہوں تو مسافر ہے, 3 دن کے لیے جا رہا ہوں تو مسافر ہے, 10 دن کے لیے جا رہا ہوں مسافر ہے, کراچی کے رہنے والا, 14 دن کے لیے جا رہا ہوں مسافر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں 15 دن کے لیے جا رہا ہوں تو پھر مقیم ہے. یعنی سفر جب تک اس جگہ پر نہیں پہنچا, حیدرآباد تک نہیں پہنچا, تو راستے کے سفر میں تو وہ مسافر ہے, لیکن جیسے ہی وہ 15 دن جہاں پر رکنا ہے اس جگہ پر پہنچا تو مقیم ہو گیا. اب مقیم کے سارے احکام اس پر آ جائیں گے, یہاں تک کہ روزے کی فرضیت بھی اس پر رہے گی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ لیکن ایک بندہ ایسی جگہ پر گیا کہ جناب جہاں اس نے رکنا تھا 15 دن سے کم, لیکن کام لیٹ ہو گیا اور مستقل اس کی نیت نہیں کہ میں نے رکنا ہے, کل چلا جاؤں, کل تو میرا کام ہوگا تو چلا جاؤں, کل ہوگا کام تو چلا جاؤں, کل ہوگا تو کم, ایسے سال بھی گزر جائے تو وہ مسافر رہے گا. کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک میں گئے تو مقام تبوک پر حضور رکھے. سرکار کا ارادہ تبوک پر رکنے کا نہیں تھا, آگے دمشق جانا تھا, اور علماء نے دیکھا کہ 21 دن تک حضور تبوک پر رکھے رہے. کتنے بولیے؟ 21 دن تبوک کے مقام پر رکھے رہے اور سرکار قصر کرتے رہے، مسافر رہے. کیوں مسافر رہے؟ وہ تو 21 دن رکھے. میں نے کہا لیکن 21 دن رکھنے کا ارادہ تو نہیں تھا نا، ارادہ تو بس تھوڑا ٹائم رکھنے کا تھا، آگے بڑھ جانے کا تھا، لیکن دشمنوں کی چال کو دیکھتے ہوئے ابھی جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں، اس میں 21 دن گزر گئے. لیکن اگر کوئی شخص کسی جگہ پر جا رہا ہے اور نیت ہی 15 دن کی کر رہا ہے تو وہ مقیم کہلائے گا. یہ میں نے آپ کے ذہنوں کے مطابق ایک آسان سا ایک اس کا معنی پیش کر دیا. ہاں اس کے بعد پھر ایک قاعدہ شروع ہو جاتا ہے بستی چینج کرنے کا. مثال کے طور پر ایک شخص یہاں سے حیدرآباد گیا تو یہاں پر تو آپ نے 97 کلومیٹر کا اعتبار کیا، لیکن حیدرآباد کے ساتھ ہی کوئی اگر بستی ہے جو حیدرآباد میں ہی، جو حیدرآباد میں ہی، تو وہاں سے اس بستی تک 97 کلومیٹر کا اعتبار نہیں ہوگا. حیدرآباد کے اندر وہ 15 دن رک رہا ہے، حیدرآباد میں وہ 15 دن کی ہی نیت کر کے گیا ہے، تو حیدرآباد میں تو پوری نماز پڑھ رہا ہے. جیسی وہ حیدرآباد کی پچھلی گلی میں، جو حیدرآباد نہ ہو، وہاں جیسی منتقل ہوا، نام بدلا، بستی بدلی، وہ پھر مسافر ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ کہیں گے وہ تو بالکل قریب تھے، 1 کلومیٹر بھی نہیں. تو میں نے کہا وطن اصلی سے اور اپنے بیت اصلی سے اس مقام تک جانے کے لیے ان کلومیٹروں کا اعتبار ہے. بندہ جب وطن عارضی میں پہنچ جائے، جہاں پر اس نے عارضی رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، اس کے ساتھ جو بستی ہے وہاں کلومیٹروں کا اعتبار نہیں ہوگا، وہاں صرف مکان چینج ہوتا رہے گا، یعنی بستی کا نام چینج ہوتا رہے گا، تو بندہ مسافر بنتا رہے گا. اب ذرا سن لیجئے جلدی سے اور بات ہم ختم کرتے ہیں، کہ جن کو شریعت مطہرہ نے روزے میں رخصت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے 183-184 کو پڑھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا. پہلا وہ ہے جو مسافر ہو. مسافر کو روزہ چھوڑنے کی عبادت اجازت اور رخصت دی گئی ہے، لیکن کب؟ جبکہ روزہ شروع نہ ہوا ہو. مثال کے طور پر میں نے کراچی کے اندر روزہ شروع کیا اور اب میں مسافر بن رہا ہوں، تو اب چاہے کتنے گھنٹے کا بھی ہو، اب چاہے کتنے گھنٹے کا بھی ہو، اب روزہ میں نے مکمل کرنا ہے. اس کی مثال آپ کہیں گے یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں، میں نے کہا مذاق نہیں ہے. آپ کبھی برطانیہ کی طرف یا یو ایس اے کی طرف چلے نا تو آپ الٹا جاتے ہیں پیچھے کی طرف. پاکستان سورج نکلنے کے اعتبار سے امریکہ سے 13 گھنٹے آگے ہے. اس وقت آپ اگر دیکھ رہے ہیں نا کہ 12:30 ہو رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 12:20 ہو رہے ہیں. ٹھیک رات یہاں پر ہو رہی ہے نا، تو آپ بالکل اس کو الٹا کریں تو دوپہر ہوگی وہاں پر. یعنی آج کون سا دن تھا؟ اتوار کا نا. ہم پیر کی رات میں داخل ہو گئے، وہاں اتوار کا دن شروع ہوا ہے. امریکہ میں اتوار کا دن، بولیے سمجھ رہے ہیں؟ بیک ہو پیچھے کی طرف ہے. جب آپ جاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے دبئی میں یا کراچی میں روزہ شروع کیا، آپ اگر امریکہ کی طرف جائیے تو کئی گھنٹے تک آپ کو صرف فجر ہی کا وقت ملے گا، فجر ہی کا وقت ملے گا. اب چاہے وہ 18 گھنٹے ہو جائے، چاہے وہ 13 گھنٹے ہو جائے، آپ نے روزہ شروع کیا تھا تو اب افطار تک آپ اس کی پابندی کریں گے. ہاں الا یہ کہ بالکل جان پر بن آئے اور تکلیف مالا یتاق ہو، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ 20-21 گھنٹہ ہو، اس میں اگر بندہ افطاری کر دے کہ جان چلے جائے گی، تو پھر احوط اشتہادی طریقے سے ہمارے علماء نے کہا کہ کفارہ نہیں ہے، وہ قضا کر لے گا. لیکن مختصر قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے علاقے کے اندر روزہ شروع کر دیا ہے تو پھر مسافر ہونے کا اعتبار نہیں. مسافر ہونے کا اعتبار جب ہے کہ جس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو 12 بجے آپ کراچی سے روانہ ہوئے، آپ اس وقت مسافر بن رہے ہیں کہ جب آپ روزہ آپ پر ضروری نہیں تھا. اب جو شہری آئے گی وہ حالت سفر میں آئے گی، اب آپ کو اجازت ہے، یعنی اس مسافر کو اجازت ہے، جو مسافر ہے اس کو اجازت ہے کہ جناب وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے مشقت کی وجہ سے، اور رمضان کے علاوہ وہ اس کی تعداد کو پورا کرے گا. لیکن زیادہ اجر اس کے اندر ہے کہ وہ سفر کی پرواہ نہ کرے، رمضان کا روزہ رکھے، کیونکہ یہ باہر اور دنوں میں نہیں مل سکتا. ایک دوسرا کون ہے جس پر روزہ چھوڑنے کی شریعت میں رخصت دی ہے؟ وہ مریض، مرض کے بڑھ جانے کا یا لمبا ہونے کا جس کو ظن ہو. یعنی ایسا مریض ہے اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. اور ایسا ڈاکٹر جو واقعی میں دیندار ہے، جو خود بھی نمازیں پڑھتا ہو، خوف خدا رکھتا ہو، وہ اگر طبیب ایسا کہہ دے جو غیر فاسق ہے کہ جناب اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا یہ مرض بڑھ جائے گا اور یہ بات بالکل ظن غالب ہو، تو ایسے مریض کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. اور وہ مرض عارضی ہو، یعنی بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ایسا بندہ فدیہ نہیں دے گا. روزہ تو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رمضان کے بعد وہ قضا کرے گا، اس پر فدیہ نہیں ہے. فدیے سے اس کا چھٹکارا، بولیے نہیں. اسی طرح بہنوں کو جو خاص ایام ہوتے ہیں جس میں انہیں نماز پڑھنا منع ہوتی ہے، تو نماز کی قضا تو وہ نہیں کریں گی لیکن جتنے روزے اس میں آئیں گے ان کی قضا وہ کریں گے. اسی طرح گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی, یہ نفاس ہے, تو اس مدت کے اندر نماز ہے جو جھوٹ رہی, نماز بھی نہیں پڑھنا ہے, نماز منع کی شریعت متعارف ہے, یعنی ان ایام کے دنوں میں نماز منع ہے اور پاکی کیونکہ شرط ہے اور پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں بھی چھوٹیں گی اور روزے بھی چھوڑنے پڑیں گے. لیکن شریعت متعارف نے تخفیف یہ دی ہے کہ نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, یعنی ایک دن میں پانچ نماز ہے تو پانچ دن ہو یا سات دن ہو یا دس دن ہو تو اس میں تو تعداد بڑھتی چلے جائے گی. تو شریعت متحرہ نے سرکار کی امت پر احسان کیا ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں مانگی ہے, روزوں کی قضا مانگی ہے اور دنوں کی. اب آئیے, شیخ فانی ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب زور روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا زور نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے, ٹھیک ہے, یہ وہ شخص ہے جس پر فدیہ ہے کیونکہ اب امید نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھے گا, یعنی صحت ایسی نہیں ہے, سمجھ رہے میری بات, شیخ فانی جس کو کہتے ہیں ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہوتا ہے, جتنے روزے چھوٹیں گے اتنا صدقہ فطر, صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ بطور فدیہ کے ان کو ادا کی جائے گی. ہمارا جس طرح کہ اب آپ دیکھیے کہ گزشتہ جو سال گزرا ہے اس میں میرے خیال میں 100 روپے فطرہ تھا, تو اس وقت میرے خیال میں جو مہنگائی کے اعتبار سے 125 وغیرہ ہوگا, تو اس اعتبار سے آپ قریبی طور پر فطرے کی رقم کا اعتبار کر لیجئے. آسان سا مثال میں نے دیا ہے کہ وہ کتنا کلو ہوگا, کتنا گرام ہوگا, اس پیمانے میں جانے کی بجائے علماء جو فطرے کی رقم کو ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ فطرے کی رقم ہے, یعنی جو عید کے دن آپ دیتے ہیں, عید کے دن جو فطرہ دیتے ہیں, اور وہ اس لیے دیا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ رمضان میں اگر بندہ گالی گلوچ کر دے, کوئی ایسی حرکت کر دے جو روح رمضان روزے کے خلاف ہے, تو فطرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اسی طرح ایسی بہن کہ جو امید سے ہے اور بچہ پیٹ کے اندر ہے اور ڈر یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کھانا پینا چھوڑا تو بچے کی ساخت کے اوپر یا اس کی صحت کے اوپر فرق آئے گا, تو شریعت مطہرہ نے اس کو بھی روزہ رکھنے سے رخصت عطا فرمائی ہے رمضان کے دنوں کے اندر. یا بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد اگر ان کی طبیعت متغیر ہو جاتی ہے, حالانکہ ایسی صورتیں بنتی نہیں ہیں لیکن یہ ضمناً بزرگوں نے لکھا ہے تو باعتبار تبرک کے ہم اور مسئلہ ذکر کرنے کے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں, لیکن ایسی کیفیت آخر میں عرض کروں, جو یہ مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی علمی جوبن دکھانے کے لیے نہیں, یہ مسئلہ ذکر کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ جتنے مسئلے میں نے ابھی آپ کو بتائیں, حالت کے سفر کے بتائیں, بیماری کے بتائیں, اگر یہ کس پر طاری ہو تو وہ ڈائریکٹ اس پر اپلائی نہ کرے, سن تو لیا آپ نے, لیکن اس وقت جب ایسی صورت بنے تو پھر وہ علماء سے رجوع کرے, سمجھ رہے میری بات, دوبارہ وہ علماء سے رجوع کرے, اپنی کنڈیشن ان کو بتائے اور سامنے دیکھ کر جو عالم دین حقوق نماز روزے کا مسئلہ فرض مسئلہ ہے, وہ عالم دین آپ کی کیفیت کو دیکھ کر یقیناً جو بالکل مضبوط اور ثقہ عالم ہو جس پر آپ کو اعتماد ہے, ان کی تعلیم کے اعتبار سے, ان کے نظریے کے اعتبار سے, اور واقعی میں وہ علاقے کے اندر اپنے فقہ اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان کی باتیں سنی بھی جاتی ہیں شرعی مسائل کے اعتبار سے, تو وہ آپ کی کیفیت کو بیان کر دیں تو اس چیز پر عمل کرنے کی گویا کہ ضروری ہے. اسی طرح خوف و ہلاکت یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو, بھوک و پیاس کی جیسے شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اگر پانی نہ پیا جائے, کھانا نہ کیا جائے تو جناب شوگر اتنا بڑھ جائے کہ جس سے عقل زائل ہو سکتی ہے یا گردوں پر اثر ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے بالکل شریعت متحرن رخصت دی کہ ایسا مہلک مرض جیسے شوگر ہے اگر دوائی نہ لی یا خاص طور پر خوراک یا اپ ڈاؤن اتنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جناب کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو دن میں 3 دفعہ یہ دوائیاں اتارنی ہیں, تو میرا یہ مشورہ یہ ضرور ہے کہ پھر وہ ایسا مریض جو شوگر کا مریض ہے یا پھر بلڈ پریشر کا, کوئی ہائی بلڈ پریشر کے انتہا کا یہاں کا مریض ہے, یا پھر دمے کا جو مریض ہے جو انہیلر لیتے ہیں خاص طور پر, جو وہ باقاعدہ کیمیکل کی دوائی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو طاقت پہنچتی ہے, ان کے لیے بالاتفاق کوئی رسک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس طرف آگے بڑھیں. ہاں اگر ان کو یہ قوت محسوس ہو رہی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو اب تو دن گزر گئے, ورنہ اس کی اچھی پریکٹس شابان کے اندر ہو جاتی ہے کہ شوگر کا مریض باقاعدہ طور پر شابان میں روزے رکھے, ایک آدھ روزہ رکھے اور اس میں وہ دیکھے کہ کیا میں افطاری تک اس چیز کو پہنچا سکتا ہوں, سمجھ رہے میری بات, یا دمے کا مریض ہے تو وہ تھوڑی کوشش کرے نفلی روزہ رکھ کر اور وہ یہ دیکھے کہ جناب میں اس کو افطاری تک پہنچا سکتا ہوں, اور اگر آسانی کے ساتھ اس نے افطاری تک پہنچا دیا تو پھر وہ رمضان کے روزے کی طرف آئے, سمجھ رہے میری بات آپ. لیکن اگر اسے گھٹن اور واقعی میں اگر وہ کیفیت آ جاتی ہے تو بالکل وہ مریض ہونے کی صورت کے اندر وہ بیت کریں گے اور اپنی افطار کر لیں گے, اور ان کو شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ رخصت رکھا ہے. اور ایک خاص نبی قسم ہمارے فقہا نے لکھی ہے علامہ شامی نے, اور وہ جہاد کی صورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں خود افطار فرمایا ہے, جہاد شرعی کی جو صورت ہے, یہ ضمن مسئلہ ذکر کرنے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو شریعت مطہرہ نے یہ تمام چیزیں اس کے رخصت کے حوالے سے اور اس پیمانے کے حوالے سے ذکر کی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, کثرت تلاوت کا مہینہ ہے, اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور علماء کے جو دروس ہیں صحیح العقیدہ علماء کے جو دروس ہیں میں آپ کو پھر دوبارہ اسی طرف ریفر کروں گا جو میں ہمیشہ اپنے سابقہ زندگی کے پہلو میں ذکر کرتا رہا کہ اپنا وقت کسی اور جگہ پر صرف کرنے کے بجائے مساجد میں صرف کریں, علماء کے دروس کی طرف صرف کریں, تلاوت قرآن کی طرف صرف کریں. کنز الایمان شریف ترجمہ قرآن لے لیں, اس کے ساتھ سید الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے, ساتھ میں سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے. بہترین وقت ہے قرآن کو اپنی نظر سے گزارنے کا. ایک رکوع روزانہ تلاوت کریں, اس کا ترجمہ کریں, سامنے جو اس کی تفسیر موجود ہے اس کا مطالعہ کریں. ثواب کا ثواب, تلاوت کا تلاوت, نور کا نور, اور دینی شعور آپ کا بڑھتا چلا. آج کا درس استقبال رمضان کا خاص اس نیت کے ساتھ رکھا گیا کہ ہماری طبیعتیں جو سست ہیں وہ رمضان کے استقبال کے لیے بیدار ہو جائے. مکمل تمام مسائل کا احاطہ ہمارا موضوع نہیں تھا, کیونکہ خود یہ اپنی جگہ پر ایک لمبی تفسیر اور لمبی وضاحتوں کو چاہتا ہے اور لمبی گویا کہ مسائل کا متحمل ہے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب جو ہے وہ سارے مسائل کو بالاستیاب طور پر ذکر کریں, لیکن یہ کہ سیدھا سیدھا ہر مسئلے کو ہم تھوڑی طور پر دیکھیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. لہذا دین بہت آسان ہو چکا ہے, اس دین ہے آسان لیکن پہنچانے کے حوالے سے, سمجھنے کے اعتبار سے. اب دیکھیے کہ سوشل طریقے کے ساتھ, کتابوں کی ترسیل کے ساتھ, آپ علماء سے کتابیں پوچھ لیں, گوگل پر چلے جائیں, آپ کی ساری کتابیں موجود ہیں, اپنے موبائل آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, کوئی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جناب, اس کے ساتھ آپ اس کو مطالعے کے طور پر رکھیں اور اس کا آپ مطالعہ کریں. قانون شریعت ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. اس مسئلے کے لیے سنی بہشتی زیور جو مفتی خلیل الرحمان برکاتی رحمہ اللہ کی ہے, میری ماں اور بہنوں کو میں یہ کہوں گا کہ سنی بہشتی زیور جو ہے یہ ہر بہن کے پاس ضرور ہو, جس میں خواتین کے مسائل کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ آقا نعمت حضور قبلہ حضرت علامہ خلیل احمد برکاتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کے ساتھ پیش کیا ہے. بہار شریعت ہے, قانون شریعت ہے, سنی بہشتی زیور ہے مسائل کے حوالے سے, تو یہ بنیادی کتابیں ہیں جس کو اپنے پاس رکھ کر آسانی کے ساتھ جو ہے کہ وہ جنتی زیور ہے. یہ وہ آسان کتابیں ہیں جس کو بہنیں, بیٹیاں, دوست, احباب بڑی آسانی کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ذوق اگر زیادہ چاہتا ہے آپ کا تو قریبی کسی سنی صحیح العقیدہ امام سے آپ رجوع کریں اور وہاں پر بات کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں میں سے حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمہ اللہ کا فتاوی وقار الفتاوی یہ مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا. انتہائی آسان سادہ تحریر ہے سوالوں کے ساتھ, وقار الفتاوی. بولیے سبحان اللہ. اس کو یا تو آپ نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, یہ مارکیٹ سے کتاب لے لیجئے, تاکہ مطالعہ کے طور پر آپ آسانی کے ساتھ ہمارے نسلاف ان بزرگوں کی کتابوں کا آپ مطالعہ رکھیں, کہ جس کے ذریعے ہمیں شریعت مطہرہ کا ایقان اور جو وقت عبادت کے اندر گزر رہا ہے یہ ہمارا بڑے اعتماد کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ گزرے ہو. اللہ رب العالمین جل والا جنہوں نے اس محفل اس بزم کو سجایا ہے انہیں برکت عطا فرمائے. اور میں بہت مشکور ہوں, آج ہمیں بڑا ٹائم بھی دیا ہمارے فاضل دوست, ہمارے بہت پرانے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ الطاف قادری صاحب مدظ اللہ العالی, آپ تشریف لائے. میں آپ کو اس آمد پر اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری سرپرستی فرماتے ہوئے آپ تشریف لائیں. جماعت اہل سنت پاکستان کے بڑے خصوصی عہدے کے آپ ذمہ دار ہیں اور بڑی آپ کی دینی خدمات ہیں. انوار القرآن انوار القادریہ آپ کا جمشید روڈ پر ایک بڑا اہل سنت کا قدیم اور مرکزی ادارہ ہے, جس میں الحمدللہ درس نظامی اور تخصص تمام باتیں مسلک امام احمد رضا اور اکابر کی تعلیمات اور افکار کے تحت پڑھایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا جو کچھ ہم نے سنا, جو بیان کیا, اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اور رمضان شریف کی راتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں خرافات سے کنارہ کش ہو کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.